إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پچھلے کئی دنوں سے ہماری گفتگو تسلسل کے ساتھ شیعہ حضرات سے ہو رہی ہے. ان شیعہ سے جو سنی عوام کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حق تلاش کرنا چاہتے ہیں, ہم حق کے متلاشی ہیں, جس طرف دلائل ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں ہم اس طرف جھک جاتے ہیں, ایسے عقل مند لوگوں کے لیے انہی کی کتابوں سے اختلافات کی بھرمار ہم روزانہ پیش کر رہے ہیں, تاکہ کسی شیعہ کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم تو حق تلاش کرنا چاہتے تھے, ہمیں حق ملا ہی نہیں. جو اسٹیج پہ آتا وہ ہمیں گالیاں دے کر چلا جاتا, وہ ہم پہ فتوے لگا کر چلا جاتا, ہمیں حق سنانے کی کسی نے کوشش نہیں کی. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ روم جماعت اہل حدیث کے خادموں کا روم ہے, جس کے ذریعے ہم ہر حق کی تلاش کرنے والے کو حق کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے تقلید کی اندھیرے چشموں کو اتارو, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو. یہ صراط مستقیم ہے. اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے آج ہم پھر اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. عقل مند شیعوں سے چند سوالات اپنے مذہب کی کتابوں کو پڑھو, اپنے ذاکروں سے سوال کرو. اگر حق چاہتے ہو, حق تلاش کرنے کا ارادہ ہے, ایک طرف تمہارے مذہب کی کتابیں کچھ اور کہتی ہیں, تمہارے ذاکر کچھ اور کہتے ہیں, عقل سلیم کچھ اور کہتی ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, شیعہ عوام جانتی ہے شہر شہر میں, گاؤں گاؤں میں, گلی کوچے میں ذکر حسین کے نام پہ مجلسیں برپا ہیں, ماتم کیا جا رہا ہے, کہیں زنجیر زنی ہے, کہیں آگ پہ چلا جا رہا ہے, کہیں تلواروں سے ماتم ہے, کہیں چھریوں سے ماتم ہے, کہیں سینہ کو بھی ہے, اور اس عمل کو شیعہ دین سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ دین ہے اور اس عمل پہ ثواب ہے، اس عمل پہ اجر ہے، اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ جس طرح شیعہ حسین کے نام پر ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، غم مناتے ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، آپ کا لخت جگر ابراہیم رضی اللہ عنہ وارضاہ فوت ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کے مرنے پہ یہ ماتم کیوں نہ کیا؟ اگر سینہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا، بلند آواز سے چیخنا اور رونا، بالوں کو پھاڑنا، رانوں کو پیٹنا، سر اور کمر سے خون بہانا، یہ دین ہے، تو دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. اللہ نے اپنا دین اپنے پیارے نبی پر اتارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جس نے دین سیکھا، آپ سے ہی سیکھا. اگر یہ ماتم دین ہے، اس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، تو پھر سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پہ ماتم کیوں نہ کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم کی وفات پہ آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے، اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا گرنا تو رحمت ہے، ہاں ہماری زبان وہی کہے گی جس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا. ہم اپنی زبان سے شکوے اور شکایت نہیں کریں گے، بلکہ اے ابراہیم، تیری جدائی نے ہمیں غمناک کر دیا ہے، زبان وہی کہتی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہ و بکا، بین رونا اور پیٹنا اور چیخنا اور ماتم کرنا، ان تمام چیزوں سے کہا کہ ہم یہ نہیں کرتے، زبان وہی کہے گی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی مثال کو لے لیجئے. حضرت علی، تمہارے عقیدے کے مطابق امام معصوم اول علی رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوتی ہے، حسن کی ماں فوت ہوتی ہے، حسین کی ماں فوت ہوتی ہے، خاتون جنت فوت ہو رہی ہے. علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فاطمہ کی وفات پہ ماتم کیوں نہ کیا؟ علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فاطمہ کے مرنے پر زیر زنی کیوں نہ کی؟ آگ پر کیوں نہ چلے؟ غم کیوں نہ منایا؟ اگر یہ دین ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرنا چاہیے. اگر یہ ماتم کرنا دین اور اسلام ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، تو اس پر علی کو ماتم کرنا چاہیے رضی اللہ عنہ وارضاہ. اور اگر یہ وہاں سے ثابت نہیں ہے، تو پھر اے عقل مند، اے ہوش و خرد کے مالکو، پھر ماننا پڑے گا کہ یہ عمل دین نہیں ہے، بلکہ دین کو بدنام کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جائیے اس سوال کا جواب تلاش کیجئے، سیاہ پگڑی والوں سے پوچھئے، اپنے ذاکروں سے پوچھئے کہ یہ کام دین ہے، ماتم کرنا ثواب ہے، تو علی نے کیوں نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ خدیجہ کی وفات پر اس سال کا نام غم کا سال تو پڑ جاتا ہے، نبی اسے عام الحزن تو قرار دے دیتے ہیں، لیکن خدیجہ کی وفات پر نبی ماتم کیوں نہیں کرتے؟ شیعہ کا عقیدہ ہے، ایک اور سوال پہ غور کیجئے، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کی اکثریت، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، صحابہ کی اکثریت منافق تھی، کفار تھی اور مرتد ہو گئے تھے، سوائے چند ایک صحابہ کے. مجالس ذکر حسین میں کالی پگڑی والے ذاکر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے, اور عقل مند شیعہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے ذاکر یہی بتاتے ہیں کہ صحابہ کی اکثریت نعوذ باللہ مرتد ہو گئی تھی, سوائے چند کے. ایک روایت میں سات کا ذکر ہے, ایک میں چار کا ذکر ہے, اور کہیں قلہ قلیل کے الفاظ ہے کہ بہت تھوڑے تھے, اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں بچا تھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صحابہ کی اکثریت مرتد ہو گئی تھی, یا کفار تھی یا منافق تھی, اور مومن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بہت تھوڑے تھے, کہیں تو کلینی نے چار کا ذکر کیا ہے, کہیں کسی نے سات کا ذکر کیا ہے, اور اگر زیادہ سے زیادہ بھی شیعہ کتابوں میں الفاظ ملتے ہیں تو قلہ قلیل کے الفاظ ہے کہ بہت تھوڑے لوگ تھے جو مسلمان تھے, جو مومن تھے, باقی تمام صحابہ کی اکثریت منافق تھی. تو عقل والو, اپنی عقل کو استعمال کرو, اس کھوپڑی کو استعمال کرو, اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کے ذریعے سوچو کہ جب یہ اکثریت مسلمان نہیں تھی, اکثریت مرتد اور کافر اور منافق تھی, اور مومن بہت تھوڑے چار یا سات یا قلہ قلیل تھے, تو ان اتنے سارے منافقوں نے ان پر حملہ کر کے ان ساروں کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیا تھا؟ جب مومن صرف سات آدمی ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھ اہل ایمان مومن سات ہے اور باقی سب منافق اور مرتد اور کافر تھے, ان ساروں نے ان سات کا قلعہ کما کیوں نہیں کر دیا, ان کے گلے کیوں نہیں کاٹ دیے, ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ اور اگر اس کے جواب میں شیعہ ذاکر یہ کہے کہ نہیں, پہلے تو سارے مسلمان تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ سارے مرتد ہوئے تھے, جیسے کہ کلینی نے اپنی کتاب میں صراحت کی ہے کہ مسلمان چار یا سات یا چند ایک بچے, تو نبی کی وفات کے بعد اس اکثریت نے جو مرتد ہو گئی, ان چار یا سات مومن رہنے والے صحابہ پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کیوں نہیں کیا, اور دوبارہ سے زبان کفر واپس کیوں نہیں لے کر آئے؟ اللہ کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرو. تمہارا ذاکر کہتا ہے دونوں صورتوں میں, یا تو وہ شروع سے کافر تھے, یا مان لیا جائے کہ ارتد الناس بعد النبی, نبی کی وفات کے بعد, شیعوں کے بقول نبی کی وفات کے بعد صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے اور اہل ایمان چار یا سات بچے تھے, تو پھر ان سارے کفار نے جو پہلے مسلمان صحابہ تھے پھر نبی کے فوت ہونے پر کافر ہو گئے تھے, ان ساروں نے مل کر ان چار یا سات پر حملہ کر کے ان ساروں کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ اور پھر وہی زمانہ ہے, ان کے باپ دادا کا کفر پرستی کا زمانہ, بت پرستی کا زمانہ, اس کا دور دورہ کیوں نہیں ہوا؟ پھر بتوں کی پوجا کیوں نہیں ہوئی؟ یہ منافق تھے, اندر سے کافر تھے, مرتد ہو گئے تھے, نبی کے بعد دین اسلام کو چھوڑ گئے تھے, صرف چار سات یا سلمان بچا تھا, یا ابو ذر بچا تھا, یا مقداد بچا تھا, یا عمار بچا تھا, ان کے علاوہ کوئی نہیں بچا, تو اتنی بڑی تعداد 144,000 یا 124,000 کم و بیش صحابہ کی, جن میں صرف سات مسلمان مومن رہ گئے باقی سارے مرتد ہو گئے, تو اتنے بڑے لشکر نے ان سات پہ حملہ کر کے ان کو ختم کر کے مدینے کے اندر پھر وہی ان کے آبا و اجداد کا دین غالب کیوں نہیں کیا؟ وہ تو مرتد ہو گئے, واپس اپنے باپ دادا کے دین پہ لوٹ گئے, جیسے تمہارے کلینی نے لکھا ہے, جیسے ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے, جیسے تمہارے مولویوں نے لکھا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے, دوبارہ ماں باپ کے دین پہ لوٹ گئے تھے, تو انہوں نے پھر اس بت پرستی کے دور کو کیوں نافذ نہیں کیا؟ پھر کیوں اسلام کے شاعر ختم نہیں کیے, اور باپ دادا کی تقلید اور بت پرستی کا وہ دور واپس کیوں نہیں آیا؟ یہ ایسا سوال ہے جس کو سوچنے پر, جس سوال پہ غور کرنے پر ہدایت کی خواہش کرنے والوں کو ہدایت کے راستے مل سکتے ہیں, اور اس سوال کا جواب دنیا شیعت کا کوئی ذاکر قیامت کی گھڑی تک نہیں دے سکتا. یا تو مانو کلینی نے جھوٹ بولا, سب کے سب صحابہ مومن رہے تھے, یا تو مانو ملا باقر مجلسی نے جھوٹ بولا, سب کے سب صحابہ مومن تھے, یا پھر اگر تم اپنے ان شیعوں کی باتوں کو سچا مانتے ہو, ان کو علماء مانتے ہو, ان کی کتابوں کو برحق مانتے ہو, ان کے کلام کو برحق مانتے ہو, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 144,000 یا 124,000 کم و بیش میں سے صرف سات مومن تھے, سارے مرتد ہو کے آبا و اجداد کے دین پہ لوٹ گئے تھے, انہوں نے اس بت پرستی کے دور کو دوبارہ لاگو کیوں نہیں کیا؟ آئیے ایک اور سوال پہ غور کرتے ہیں. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت پہ رونا مستحب ہے, ثواب کا کام ہے, حضرت حسین کی شہادت پہ رونا ثواب کا کام ہے, سینہ پیٹ پیٹ کے روتے ہیں, اپنی کمروں پہ زنجیریں برسا کے روتے ہیں, خنجر مار کے روتے ہیں, لہو لہان ہو کے روتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں حسین کی شہادت پہ رونا ثواب کا بہانہ کرنے والوں. جس سینے میں بغض ہو صدیق اور فاروق کا, جس سینے میں بغض ہو صدیق اور فاروق کا, ہے یہی بہتر وہ سینہ صدا پٹتا رہے پٹتا رہے. یہ ثواب کا کام نہیں, یہ تم پر اللہ کا عذاب ہے صحابہ کی دشمنی کے بدلے میں. اگر مان بھی لیا جائے, تم کہتے ہو حسین پہ رونا مستحب ہے ثواب کا کام ہے, تو پھر اس ثواب کے کام کی کوئی دلیل تو دو. اپنی کسی روایت سے, اپنے کسی شیعہ ذاکر کی, کسی عالم کی, شیعہ امام کی روایت سے بتاؤ کہ اس نے دلیل دے کر کہا ہو کہ حسین کی شہادت پہ غم منانا رونا باعث اجر ہے, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, پھر اس سے ثواب دیتا ہے. حالانکہ جب ہم شیعہ کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ وردہ, کل بھی ہم نے یہ حوالہ سنایا تھا, ان کا قول نظر آتا ہے, اپنی بہن زینب سے کہہ رہے ہیں, اے زینب میری شہادت کے بعد اپنا گریبان نہ پھاڑنا, اپنا چہرہ نہ نوچنا, اپنے نہ کھولنا. جب حضرت حسین اپنی بہن کو اس کام سے منع کر رہے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین کی وفات پر, ان کی شہادت پر رونا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. تو جائیے حسین کی اولاد میں سے کسی ایک امام معصوم نے ماتم کیا ہو. حالانکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم حسین کی اولاد میں سے آئمہ جتنے پیدا ہوئے ہم سب کے پیچھے چلنے والے ہیں, سب کی بات ماننے والے ہیں, تو جائیے کسی ایک امام معصوم سے ماتم کا ثبوت دے دیجئے. حسین کے مرنے کے بعد بیمار کربلا نے ماتم کیا ہو, ثبوت دے دیجئے. کسی ایک نے ثبوت دیجئے, شیعہ حوالے سے ہی ثبوت دے دیجئے, شیعہ کتاب سے ہی ثبوت دے دیجئے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد حسین کی آل اولاد میں سے ہر محرم, یکم محرم سے لے کے دس محرم تک ہمارا فلاں امام معصوم ماتم کرتا رہا, فلاں امام معصوم آگ پہ چلتا رہا, فلاں امام معصوم نے سروں کو, اپنے سر کو بلیڈ سے, تلوار سے, خنجر سے, زنجیروں سے زخمی کیا, فلاں امام معصوم نے دلدل نکالا, گھوڑا نکالا, فلاں امام معصوم حسین کے گھوڑے کے نیچے سے مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے زخموں پہ ڈالتا رہا. ماتم کا ثبوت حسین کی آل اولاد میں سے کسی ایک امام سے دے دیجئے. اس سوال کا جواب تلاش کرو. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وردہ اپنے بیٹے حضرت حسین سے افضل ہیں. غور کیجئے گا اس سوال پہ. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی بن ابی طالب اپنے بیٹے حضرت حسین سے افضل ہیں. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حسین سے افضل علی ہے رضی اللہ عنہ وردہ, تو علی کی شہادت پہ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حسین سے افضل علی ہے رضی اللہ عنہما, تو علی کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ علی کو بھی تو شہید کیا گیا ہے, حضرت علی کو بھی ابن ملجم نے خنجر مارے ہیں, زہر میں بھیگے ہوئے خنجر, زہر میں بھگو ہوئے خنجر مارے, فجر کی نماز پہ جاتے ہوئے علی کو, مسجد میں جاتے ہوئے علی کو, اللہ کی یاد میں جاتے ہوئے علی کو, گھر سے تہجد پڑھ کے نکلتے ہوئے علی کو خنجر مار کر شہید کیا گیا. حسین سے پہلے, حسین سے افضل, حسین کا بابا علی شہید ہو رہا ہے. حسین کے لیے ماتم کرنے والوں, حسین کے نام پہ آگ پہ چلنے والوں, حسین کے نام پہ خون بہانے والوں, حسین کے بابا علی کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر حسین سے افضل علی ہے, علی سے افضل محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ تم علی کے غم کے اندر ماتم کرتے ہو جو حسین سے افضل ہے, پھر علی سے افضل محمد رسول اللہ ہے, اس کے غم میں ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہودیوں کی طرف سے زہر دے کر شہید کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب کہتے ہیں, وہ زہر جو خیبر کے اندر مجھے اس یہودیہ نے دیا تھا, وہ زہر آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے. اللہ کے نبی اس زہر کے اثر سے آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے. وہ زہر آپ کی رگوں کو کاٹتا ہے ہے جیسے آپ کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس زہر کی وجہ سے ہوتی ہے, حسین کے لیے ماتم کرنے والوں حسین کے بابا کا ماتم کیوں نہیں کرتے, حسین کا ماتم کرنے والوں حسین کے نانا کا ماتم کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو بھی یہودیوں نے زہر دیا اور اس زہر خوری کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی. آخری لمحات میں آپ نے کہا یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو, اور اے عائشہ وہ زہر جو یہودیوں نے مجھے دیا تھا آج اپنا اثر دکھا رہا ہے اور میری رگیں کٹ رہی ہیں, میرا کلیجہ کٹ رہا ہے اس زہر کے اثر کی وجہ سے. تم حسین کے اوپر رونے کو ثواب سمجھتے ہو, حسین سے افضل حسین کا بابا علی ہے, علی کی شہادت پہ کیوں غم نہیں مناتے, علی سے افضل اس کا رسول محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ کی شہادت پہ غم کیوں نہیں مناتے؟ حقیقت یہ ہے حسین کی شہادت کا غم نہیں بلکہ حسین کے ذکر مجلس کی آڑ میں گالی دی جاتی ہے اس کو جس کا قصہ کربلا سے تعلق ہی نہیں ہے, جو قصہ کربلا کے کئی سال پہلے دنیا چھوڑ چکا ہے, جو قصہ کربلا کے کئی سال پہلے دنیا چھوڑ کر اللہ کی جنتوں میں جا چکا ہے. یہ آڑ ہے, یہ چولا ہے جس کے ذریعے تم گالی دیتے ہو. اور اگر واقعی تمہارا رونا تم سمجھتے ہو, اے عقل مند شیو تم سمجھتے ہو یہ ثواب کا کام ہے, اس سے اجر ملتا ہے, تو پھر جائیے اپنے ذاکروں سے پوچھئے علی کے لیے ماتم کیوں نہیں ہوتا, علی کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ اگر علی کی ولایت اور اولاد علی کی ولایت, جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی کی ولایت ماننا, اس کی اولاد 12 امام و 12 ائمہ کی ولایت کا اقرار کرنا یہ ایمان ہے. ایک ذاکر کی میں کیسر سن رہا, وہ کہتا ہے کہ اگر محمد کریم علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے محمد کی نبوت نہیں بچتی, دو وقت کے امام کی امامت کیسے بچے گی؟ اگر تمہارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ علی اور اولاد علی کی ولایت اس کو ماننا, یہ ایمان, اس پر ایمان لانا رکن ہے, یہ ایمان کا رکن ہے, یہ بنیادی رکن ہے, سب سے بڑا رکن ہے, بلکہ یہاں تک شیعہ کا عقیدہ ہے کہ جو امامت کے عقیدے پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ عقیدہ شیعہ کے اماموں نے اپنی کتابوں میں لکھا. اگرچہ امامت کے عقیدے کو نہ ماننے والا, غور کیجئے گا, امامت کے عقیدے کو نہ ماننے والا, علی کے ولی اللہ ہونے, وسیع الرسول اللہ ہونے کو نہ ماننے والا, علی کی امامت کا منکر, 12 اماموں کی امامت کا منکر, وہ اگرچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے, نماز پڑھتا رہے, زکات دیتا رہے, رمضان کے روزے رکھتا رہے, بیت اللہ کا حج کرتا رہے, پھر بھی کافر ہے. دوبارہ دہراتا ہوں شیعہ عقیدے کو, جو علی کی امامت کو نہیں مانتا, علی کی اولاد میں سے 11 اماموں کی امامت کا قائل نہیں, اس کو ایمان کا رکن عظیم نہیں مانتا, وہ نماز پڑھے تب کافر ہے, لا الہ الا اللہ پڑھے تب کافر ہے, محمد رسول اللہ پڑھے تب کافر ہے, روزہ رکھے تب کافر ہے, حج کرے تب کافر ہے, زکات دے تب کافر ہے, اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتنا عظیم رکن ہے امامت کا عقیدہ, اتنا عظیم عقیدہ اور اتنا عظیم رکن ہے کہ اس کے بغیر توحید بھی ناقص ہے, اس کے بغیر نماز بھی ناقص ہے, اس کے بغیر زکات بھی ناقص ہے, اس کے بغیر روزہ اور حج بھی ناقص ہے. فاضل علوی کہتا ہے کہ اس امامت کے عقیدے کے بغیر اللہ کی توحید بھی پوری نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کی توحید بھی ناقص ہے. جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کر لیا جائے تو ہم پوچھتے ہیں اے عقل مند لوگوں, اے ہوش اور عقل و خرد کے مالکوں, پھر ہمارے سوال کا جواب تلاش کرو نا, عظیم فرض ہے, اس عظیم فرض کا ذکر اللہ کے قرآن میں کیوں نہیں آیا, اس کا ذکر اللہ کی کتاب میں کیوں نہیں, اس امامت کے عقیدے کا ذکر اللہ کی کتاب میں کیوں نہیں؟ اللہ کی کتاب میں فرائض کا ذکر ہے, نماز کا ذکر ہے, روزے کا ذکر ہے, حج کا ذکر ہے, زکات کا ذکر ہے, ان تمام فرائض کا تو قرآن حکیم ذکر کرتا ہے, بیان کرتا ہے, لیکن وہ رکن عظیم جس کی غیر موجودگی میں نہ نماز قابل قبول, نہ روزہ قابل قبول, نہ حج قابل قبول, نہ زکات قابل قبول, نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی قابل قبول, اتنا عظیم رکن ہے, تو قرآن کے صفحات اس ذکر کے, اس رکن کے ذکر سے خالی کیوں ہیں؟ حالانکہ اگر قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن میں عام چیزوں کا, جائز چیزوں کا ذکر تک موجود ہے. شکار کے حوالے سے قرآن کے اندر باتیں موجود ہیں, شکار کے حوالے سے قرآن کے اندر باتیں موجود ہیں, جو ایک مباح چیز ہے، ایک جائز چیز ہے، ایک حلال چیز ہے، نہ فرض ہے نہ واجب۔ تو یہ وہ رکن عظیم جس کی بنیاد پر ساری اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے، جس کی غیر موجودگی میں سارا اسلام کنڈم ہو جاتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ جائیے ان سیاہ پگڑی والے ذاکروں سے اس سوال کا جواب تلاش کیجئے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم میں تحریف ہوئی ہے، ذرا ہمارے اس سوال پہ توجہ کیجئے، دل کے دریچوں کو کھولیے، عقل اور بصیرت کے ساتھ اس سوال پہ غور کیجئے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم میں تحریف ہوئی ہے، آیات نکال دی گئی ہیں، اور یہ کام ابو بکر عمر نے کیا ہے۔ راولپنڈی سے تحریف قرآن نامی کتاب شائع کی گئی، منتظر عباس نقوی کی، وہ بھی کہتا ہے یہ کام ابو بکر عمر نے کیا، قرآن میں تحریف کی، قرآن میں تبدیلی کی۔ یہ آج کا شیعہ ہے۔ آؤ میں آپ کو پرانے شیعوں کی روایات سناتا ہوں، شیعہ روایت سنیے۔ عن ابی جعفر قیل له لماذا سمی علی امیر المؤمنین قال اللہ سمى وهكذا انزل في كتابه واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم وان محمد رسولي وان عليا امير المؤمنين۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 412۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ علی رضی اللہ عنہ ورضا کو امیر المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا قال اللہ سمى، کہ امیر المومنین علی کو ہم نہیں کہتے، بلکہ اللہ نے علی کو یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے۔ امیر المومنین کا یہ خطاب علی رضی اللہ عنہ ورضا کو اللہ عز و جل نے دیا ہے۔ وہاکذا انزل فی کتابہ، اور قرآن پاک میں اللہ نے ایک آیت نازل کی، آیت قرآن پاک میں ہے جو سنیے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ قرآن پاک میں اصل آیت کیا ہے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، عالم ارواح میں سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تمہارا رب ہے۔ لیکن یہاں پر شیعہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آیت ایسے نازل نہیں ہوئی، بلکہ آیت ایسے نازل ہوئی تھی، اللہ نے جب اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا اس وقت ساتھ ساتھ قرآن میں یہ الفاظ بھی تھے، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وان محمد رسولی، اور میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، وان علی امیر المؤمنین، اور علی امیر المؤمنین ہے۔ اللہ رب ہے، محمد رسول ہے، اور رسول کے فوراً بعد علی امیر المؤمنین ہے۔ اس طرح قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی جس کو ابو بکر و عمر نے تبدیل کر دیا۔ کلینی اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے، آیت سنیے، فالذین آمنوا به، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، بھی سے مراد ہمارے بارے میں ایمان پر۔ یہاں قرآن کی آیت میں ذکر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس کی مدد کی اور اس کی نصرت کی اور اس قرآن پر، اس قرآن کی تباہ کی، تو پھر وہ لوگ ہیں کامیاب۔ ایسے نہیں ہیں، اصل آیت سنیے، فالذین آمنوا به، جو ہمارے بارے میں ایمان پر ایمان لے کے آئے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس امام کی مدد کی، اس کی نصرت کی، اس کے ساتھ اترنے والے نور کی تباہ کی، تو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اب یہاں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کولینی قاضی جلد نمبر 1 صفحہ 429 پہ نقل کرتا ہے، یعنی الذین، وہ لوگ، الذين اجتنبوا الجبت والطاغوت ان يعبدوها والجبت والطاغوت فلان وفلان، الذين، وہ لوگ۔ اب یہ کامیاب ہونے والوں کی تشریح کلینی کر رہا ہے، کافی جلد نمبر 1 صفحہ 429 پر، کہ وہ لوگ، اس الذين سے مراد وہ ہے، الذين آمنوا به، اس الذين سے مراد وہ لوگ ہیں جو جبت اور طاغوت ان کی عبادت سے بچے رہے، والجبت و طاغوت سے مراد فلاں اور فلاں ہیں۔ ان کی صلاحت نہیں کی کافی نے، جبت اور طاغوت سے مراد ناموں کی صلاحت نہیں کی، بلکہ اشارے سے فلان اور فلان کہا، کیونکہ محمد بن یعقوب الکلینی صاحب کتاب کافی اس دور کے اندر شیعہ بہت کمزور تھے، اس لیے انہوں نے صلاحت نہیں کی، وضاحت نہیں کی۔ مگر ملا باقر مجلسی دولہ صفویہ کا شیخ شیعوں کی حکومت کا مفتی، وہ اپنی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ 306 پر لکھتا ہے، المراد بفلان وفلان ابو بکر وعمر، کہ ہمارے شیخ کلینی نے جو اس قرآن پاک کی اس آیت کے تفسیر میں فلاں اور فلاں کا ذکر کیا ہے، تو اس فلاں اور فلاں سے مراد کون ہے؟ المراد بفلان وفلان ابو بکر وعمر، اس فلاں اور فلاں سے مراد ابو بکر ہے اور عمر ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو شیطان قرار دیتا ہے، دو شیطان قرار دیتا ہے. قرآن کی آیت لا تتبعوا خطوات الشیطان کی تفسیر میں کہ تم شیطان کے راستوں پر نہ چلو، اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہودیوں کا ایجنٹ ملا باقر مجلسی اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے خطوات الشیطان واللہ ولایت فلان و فلان، کہ یہ تو فلان اور فلان کی فلاں اور فلاں کی ولایت ہے، فلاں اور فلاں کی حکومت ہے، کہ ان کی حکومتیں نہ مانو، ان کی دوستی نہ کرو. اور شیعہ ابو عبداللہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَايَةِ علي وویلا فقد فاز فوزا عظیما، قال هكذا نزلت، یہ آیت اس طرح اتری تھی، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما، کہا نہیں نہیں آیت ایسے نہیں نازل ہوئی، اصل آیت کیا تھی؟ ومن يطع الله ورسوله في ولايه علي وولايه الائمه من بعده فقد فاز فوزا عظیما هكذا نزلت، یہ آیت اصل میں ایسے نازل ہوئی تھی کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اور پھر علی کی ولایت کو مانا، اور علی کے بعد اس کے بعد آنے والے اس کی اولاد میں سے سارے اماموں کو مارا، فقط فاز فوزا عظیما، اس نے کامیابی کو حاصل کی اور بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. کہا اصل آیت قرآن کی یوں نازل ہوئی تھی، بعد میں ابو بکر عمر نے اس کو بگاڑ دیا اور اس میں سے ولایت علی کا نام بھی نکال دیا اور اس میں سے ولایت ائمہ من بعدہ کا نام بھی نکال دیا. تیسری روایت سنیے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال نزل جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بهذه الآیہ ہاکذا، کہا ابو عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں نزل جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، بهذه الآیہ اس آیت کو لے کر، ہاکذا اور یہ آیت ایسے ہے، سنیے آیت کیا ہے، یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا فی علی نورا مبینا، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا فی علی، تو ہم نے علی کے بارے میں جو کچھ نازل کیا ہے اس نور مبین پر ایمان لے کر آؤ جو علی کی ولایت کے بارے میں ہم نے اعلان کیا ہے. اصول کافی جلد نمبر 7 صفحہ 66 پر ان شیعہ کی تحریف قرآن کی تفصیلات بیان کی جانے لگے تو یہاں کئی راتیں ختم ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ڈیٹیل کے لیے ہماری تقریر شیعہ اور قرآن میں تحریف، اس عقیدے کو سنا جا سکتا ہے وہاں پر. اب شیعہ کی بہت سی کتابیں ہیں، ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں کہ ان دونوں نے اللہ کی کتاب قرآن پاک میں تحریف کی، تبدیلی کی. تو اے عقل مند شیعو، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ذرا اپنے دل کے دریچوں کو کھول کر ہمارے سوال پہ غور کرنا، اس سوال پہ ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا اور پھر غور کر کے ہدایت کے راستوں کو تلاش کرنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور سے سنیے، کہ تمہاری ہو سکتا ہے یہی غور یہی سوال تمہاری ہدایت کا سامان بن جائے، جب تمہاری کتابوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابو بکر نے عمر نے رضی اللہ عنہما قرآن میں تبدیلی کی، تو پھر جب علی خلیفہ بنے، توجہ کیجئے، ابو بکر و عمر نے قرآن کو بدلا، قرآن میں آیات کو ان کی اصل شکل سے ہٹا کر مسخ کیا، اپنی مرضی سے جو مرضی چاہا نکال لیا، جو مرضی چاہا ڈال دیا. تو جب ابو بکر فوت ہو گئے، عمر شہید ہو گئے، عثمان شہید ہو گئے، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا خلیفہ بن رہے ہیں، حکومت حضرت علی کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے ابو بکر و عمر کے تحریف کردہ قرآن کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ جائیے اپنے ذاکروں کو پکڑیے، ان سے پوچھئے، مان لیا ہمارے سارے آئمہ نے، ہمارے محدثین نے یہی روایات پیش کی ہیں کہ ابو بکر و عمر نے قرآن میں تحریف کی، مان لیا وہ یہ جرم کر کے چلے گئے، انہوں نے قرآن کو بدل ڈالا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اے عقل مندو، کہ جب علی کی حکومت آئی، جب علی خلیفہ بنے، حکومت علی کے ہاتھ میں، فتح خانہ علی کے ہاتھ میں، ساری دنیا علی کے اندر ہے، علی کے ماتحت ہے، تو حضرت علی رضی اللہ آپ انوروا نے اس قرآن کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ قرآن کو اسی حال میں کیوں رہنے دیا؟ اس کو تبدیل شدہ کتاب کیوں رہنے دی؟ اس میں تو نقص ہو چکا تھا، اس میں سے نکالا جا چکا تھا، اس میں تبدیلی ہو چکی تھی، تبدیلی کرنے والے مر چکے تھے، نہ ابو بکر دنیا پہ تھے، نہ عمر دنیا پہ تھے، نہ عثمان دنیا پہ تھے، نہ تھا علی تو ویسے ہی شیر خدا تھا، پھر اس قرآن کو، اس قرآن کو، اس قرآن کی ان آیات کو اسی شکل میں کیوں رہی حالت میں، اصلی حالت میں اس قرآن کو کیوں نہ لوٹایا؟ یہ تو علی پر واجب تھا، یہ تو علی پر فرض تھا کہ وہ قرآن کی مسخ شدہ صورت اصلی حالت میں واپس لے کر آتے، لوگوں کو سامنے خطاب کرتے، لوگوں یہ آیت ایسے اتری تھی، میرے رسول سے میں نے سنی تھی، آیت ایسے اتری تھی، مصحف فاطمہ میں موجود ہے، آیت تو ایسے اتری تھی، ابو بکر نے کر دی، یہ آیت ایسے اتری تھی، عمر کی آیت تحریف کی، میں علی ہوں، میں شیر خدا ہوں، مسامت کرنے والے کی ملاقات کیسے اتری تھی، تو میں اس کے اندر وہ ساری اصلاح کرتا ہوں، میں قرآن کو اصلی شکل پر لے کر آتا ہوں، میں اس قرآن کو اس صورت پہ جمع کرتا ہوں جس صورت پہ اللہ عز و جل نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا۔ تو پھر سوال 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 رہتی آئیے اپنے شیعوں کو پکڑیے، ان کی ان کے ہمارے بزرگوں نے یہ بات تحریف کر دی کہ ابو بکر عمر قرآن کو بدل چکے تھے، قرآن کی تحریف کر چکے تھے، جب علی حکمر علی خلیفہ بنے، جب علی کے پاس حکومت آئی، جب علی کے پاس کنٹرول آیا، جب علی کے پاس فوج آئی، جب علی کے پاس چھاپا خانہ آیا، جب علی کے پاس بیت المال آیا، علی کے پاس سارا کچھ تھا، ان کو اسی صورت میں کیوں رہنے دیا؟ اور اگر ہوں رب محمد کی قسم، دنیا کا کوئی ذاکر قیامت کی دیواروں تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور پھر تم ابو بکر عمر کو گالی دے کر قرآن کی تحریف کی تہمت لگانے سے پھر بھی باز نہ آؤ تو آج ہمیں بھی کہنے دیجئے، زبان پہ آیا ہے تو کہہ دیتا ہوں کہ اگر عمر نے قرآن کو تبدیل کر کے جرم کیا جیسے ملا باقر مجلسی نے لکھا، جیسے قلینی نے لکھا، تو پھر ویسا ہی جرم علی نے بھی کیا، اس قرآن کو ویسے ہی مسخ رہنے دیا، اس کی صورت کو تبدیل نہیں کیا، اس کو اصلی شکل میں نہیں لوٹایا، مصحف فاطمہ گھر نکال کر عثمان کا دیا ہوا قرآن لوگوں سے نہیں چھینا تھا، تو پھر علی کا خلیفہ بننے کے بعد، حکمران بننے کے بعد قرآن کو ویسی ہی صورت میں رہنے دینا، قرآن کو مسخ شدہ رہنے دینا، قرآن کو تبدیل شدہ رہنے دینا، یہ اتنا ہے جتنا ابو بکر عمر کا جرم ہے۔ اور اگر شیعہ ذاکر اس کا جواب نہ دے سکے کہ علی نے اس کو نہیں بدلا، علی نے اس کو تبدیل نہیں کیا، اور نہیں جواب دے سکتے قیامت تک خدا کی، اس دن کی غضبناکی سے ڈر جاؤ جس دن اللہ کے دربار کے اندر تمہاری پیشی ہوگی۔ کیونکہ علی جب خلیفہ بنے، علی جب حکمران بنے، اس وقت کوئی نہیں تھا، ابو بکر کا ڈر بھی نہیں تھا، عمر کا ڈر بھی نہیں تھا، دوبارہ جمع کر کے عوام الناس تک، اللہ کی مخلوق تک پہنچایا۔ آئیے ایک اور سوال پہ غور کرتے ہیں۔ ابو الفرج الاصفہانی اپنی کتاب مقاتل الطالبی میں صفحہ 88، صفحہ 142 اور صفحہ 188 طبع بیروت میں ذکر کرتا ہے۔ شیعہ عالم ابو الفرج الاصفہانی اپنی کتاب مقاتل الطالبی صفحہ 88 142 188 تین صفحات پر ذکر کرتا ہے، وہ کتاب جو بیروت سے شائع ہوئی ہے۔ اسی طرح اربلی نے کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ 66 پر، اور ملا باقر مجلسی نے جلال العیون صفحہ 582 پر لکھا ہے۔ روایت سنیے اور پھر اس روایت کی بنیاد پر اپنے ذاکروں سے سوال کیجئے۔ روایت تمہارے گھر کی ہے، کتاب تمہاری ہے، مولوی تمہارا ہے، شیخ تمہارا ہے، رات تمہاری ہے، چل میں پڑھ رہا ہوں، ہاتھ میرا ہے، لات ان کی ہے۔ روایت بیان کرتے ہیں، سنیے۔ ان ابا بکر ابن علی ابن ابی طالب کان ممن قتل فی کربلا مع اخیه الحسین رضی اللہ عنہما وکذا قتل معاهم ابن الحسین واسمه ابو بکر وکذلک محمد الاصغر المکنا بی ابی بکر. یہ تینوں ابو الفرج الاصفہانی اربلی ملا باقر مجلسی شیعوں کے تینوں آئمہ تینوں امام اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ واقعہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورضا کے ساتھ ان ابا بکر ابن علی ابن ابی طالب کان ممن قتل فی کربلا, ابو بکر بن علی بن ابی طالب اپنے بھائی حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوا. ابو بکر, غور کیجئے, ابو بکر بن علی, ابو بکر بن علی بن ابی طالب کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہوا. اسی طرح ابو بکر بن حسین بن علی بن ابی طالب کربلا کے اندر اپنے باپ حسین کے ساتھ شہید ہوا. علی کا بیٹا ابو بکر, حسین کا بیٹا ابو بکر, اور محمد الاصغر جو معروف ہے, جس کا لقب ابو بکر ہے, وہ بھی اپنے حسین کے ساتھ کربلا کے اندر شہید ہوا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ جا کر اپنی عوام کے سامنے قصہ کربلا سناتے ہیں, واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں, شہادت حسین کا قصہ سناتے ہیں, روتے ہیں, رلاتے ہیں, اپنے سر کو پیٹتے ہیں, عباس کے خالی گھوڑے کا سارا قصہ سناتے ہیں, دلدل کا سارا قصہ سناتے ہیں, زینب کا رونا بتاتے ہیں, ام کلثوم کا رونا بتاتے ہیں, دینار کربلا کا رونا بتاتے ہیں, پانی کا بند ہونا بتاتے ہیں. کربلا کے ایک ایک واقعے کو شیعہ ذاکر اپنی عوام کے سامنے نقل کرتا ہے. اے عقل مند شیعوں, پوچھو اپنے ذاکروں سے, پوچھو اپنے مولویوں سے, پوچھو اپنی کالی پگڑی والے ملاؤں سے کہ اس پورے واقعہ کے اندر ہمارے شیخ ابو الفرج اصفہانی نے, ہمارے شیخ اربلی نے, ہمارے شیخ ملا باقر مجلسی نے, ان تین اماموں نے ایک نام ذکر کیا ہے کہ علی کا بیٹا ابو بکر حسین کے ساتھ شہید ہوا, حسین کا بیٹا ابو بکر حسین کے ساتھ شہید ہوا, محمد الاصغر ابو بکر حسین کے ساتھ شہید ہوا. تم واقعہ کربلا کے ایک ایک پوائنٹ کو بیان کرتے ہو تو پھر علی اور حسین کے بیٹے ابو بکر کا نام اپنی مجلس میں کیوں نہیں لیتے؟ ابو بکر کا نام علی کے بیٹے ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حسین کے بیٹے ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ اگر ذاکر کے نام سے ابو بکر کا نام نکلے گا تو شیعہ عوام پوچھے گی, شیعہ عقل مند پوچھیں گے, شیعہ ہوش و خرد والے پوچھیں گے کہ ذاکر صاحب, ابھی تو آپ کہتے تھے کہ ابو بکر علی کا دشمن ہے, ابو بکر حسین کا دشمن ہے, ابو بکر آل بیت اور اہل رسول اور اہل بیت کا دشمن ہے, تو علی نے اپنے دشمن کے نام پہ بیٹے کا نام کیوں رکھا؟ حسین نے اپنے دشمن کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام کیوں رکھا؟ آئیے ایک اور سوال پہ غور کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر میں ایک مرتبہ دیکھا, اور یہ بات تواتر کے ساتھ شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے. ایک شخص آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر واپس اپنی بستی میں لوٹ جاتا ہے اور پھر زندگی بھر وہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ سکتا. اب یہ لوگ جو ایک ملاقات کر کے نبی کے پاس سے چلے گئے, یہاں تک کہ یا تو وہ خود فوت ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. سوال پہ غور کرنا, توجہ چاہوں گا آپ کی. ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ کی ملاقات کر کے واپس لوٹ جاتا ہے اپنی بستی میں, پھر ساری زندگی اس کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا, یا تو وہ خود فوت ہو جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی کی ولایت کے بارے میں بالکل کچھ نہیں سنا, امامت کے عقیدے کے بارے میں کچھ نہیں سنا, علی کی ولایت کے بارے میں کچھ نہیں سنا, نہ ہی اولاد علی کی امامت کے بارے میں کچھ سنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, پوچھو اپنے شیعہ ذاکروں سے کہ یہ جو زندگی میں ایک مرتبہ آ کر نبی کو مل کر ایمان لا کر واپس اپنی بستی میں چلا گیا, وہیں رہا اور وہیں رہتے رہتے ہوئے فوت ہو گیا, مر گیا, تو کیا اس کا اسلام ناقص ہے یا کامل ہے؟ اگر شیعہ علماء کہیں کہ ہاں امامت کے رکن عظیم کے قرار کے بغیر ان کا ایمان ناقص ہے, جس طرح ہم نے آپ کو فاضل علوی کا وہ حوالہ دیا شیعہ ذاکر کا کہ علی کی امامت ماننے بغیر اللہ کی توحید پوری نہیں ہوتی، رسول اللہ کی رسالت پوری نہیں ہوتی، تیری نماز کیسے پوری ہو جائے گی، تیری اذان کیسے پوری ہو جائے گی؟ تو یہ شخص جو چلا گیا اور اپنی بستی میں رہا اور وہیں فوت ہو گیا، تو کیا اس نے نہ علی کی امامت کا کچھ سنا نہ اولاد علی کی امامت کا کچھ سنا؟ اس کا ایمان ناقص ہے یا کامل ہے؟ اور اگر شیعہ ذاکر کہے کہ علی کی ولایت کے بغیر، اس کے اقرار کے بغیر اس کا ایمان ناقص ہے، تو پھر ہم پوچھتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں، کیا یہ ذمہ داری سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی کہ آپ اس جیسے سارے لوگوں کے ایمان اور اسلام کی اصلاح کرتے، کہ انہیں امامت کے رکن عظیم کی تعلیم دیتے، پہلی ہی ملاقات کے اندر ان کو اس عظیم رکن کی تعلیم دیتے تاکہ وہ اس کے بغیر نہ مرے؟ اور جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آنے والے کو نہ علی کی امامت کے عقیدے کی تعلیم دی، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امامت کا عقیدہ دین کا رکن نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اپنے جانور پہ سوار ہے، سواری پہ سوار ہے، اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے، اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کا کہتے ہیں، پھر نماز کے قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور زندگی بھر میں ایک مرتبہ بیت اللہ کے حج کا حکم دیتے ہیں. وہ اپنی سواری کو موڑتے ہوئے کہتا ہے، اللہ کی قسم جو کچھ آپ نے بتایا ہے نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جانے والے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، جس نے دنیا میں کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھ لو، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو یہ جنتی جا رہا ہے. آپ نے اس کو علی کی امامت کا کچھ نہیں بتایا، آپ نے اولاد علی کی امامت کا کچھ نہیں بتایا، تو اگر اس کا ایمان ناقص ہے تو نعوذ باللہ اس کا گناہ کس کے ذمہ آئے گا؟ اس کی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ پڑتی ہے کہ انہوں نے اس کو رکن عظیم، امامت کے رکن عظیم کا تعارف نہیں کروایا؟ اور اگر تمہاری کتابیں بھی مانتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسے آنے والے دیہاتیوں کو، اعرابیوں کو جو باہر سے آتے کلمہ پڑھتے اور واپس چلے جاتے، ساری عمر اپنی بستیوں میں گزار دیتے، ان کو یہ بات نہیں بتائی، تو پھر یہ دلیل ہے کہ امامت اس دین کا رکن نہیں ہے. اگر اس دین کا رکن ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اس کی قسم دیتا ہوں جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو قائم کیا، کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں اسی اللہ کی قسم جس نے آسمان کو کھڑا کیا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا، مجھے اس اللہ نے حکم دیا ہے. کیا وہ پھر کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو قائم کر رکھا ہے، کیا اللہ نے آپ کو پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اور ہمیں پڑھانے کا حکم دیا؟ کہا اللہ کے نبی نے، اللہ کی قسم، اللہ نے پانچ نمازوں کا حکم دیا. وہ پھر کہتا ہے، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو زکات کا یہ حکم آپ پر نازل کیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، ہاں اللہ نے کیا. وہ پھر قسم دے کر کہتا ہے، کیا رمضان کے روزے اللہ نے یہ حکم دیے ہیں رکھنے کے لیے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے حکم دیے ہیں. کیا کہتا ہے، کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں، ہاں. پھر وہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جو آپ سے میں نے دین سیکھا ہے نہ اس میں ایک رتی بھر اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. اللہ کے نبی ایسے انسان کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو اس کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے. یہ اللہ کے نبی نہ علی کی امامت کا ذکر کرتے ہیں نہ 12 اماموں کی امامت کا ذکر کرتے ہیں. اگر یہ رکن عظیم اتنا بڑا ہے کہ اس کو مانے بغیر انسان مسلمان نہیں رہتا، تو پھر یہ جو کلمہ پڑھ کر اور پانچ کام سیکھ کر نبی سے جا رہا ہے، اس کو امامت کی بات نہ بتانے کا جرم کس کے کندھوں پہ پڑتا ہے؟ ہمارے اس سوال کو لیجئے اور اپنے ذاکروں سے پوچھئے. شیعہ علماء اس بات کا انکار نہیں کر سکتے. آئیے ایک اور سوال پہ غور کرتے ہیں. شیعہ علماء، عوام سے ہمارا کوئی کلام نہیں، کیونکہ عوام تو اندھی تقلید کے اندر مبتلا ہے. ہم دلیل کے طور پر شیعہ علماء کی باتوں کو پیش کرتے ہیں عقل مند عوام کے لیے، کہ ان بنیادوں کو لے جا کر سوال کیجئے. دین کو تلاش کرنا آپ پر اور مجھ پر فرض ہے، حق کو تلاش کرنا اور پھر حق پر ڈٹے رہنا. شیعہ علماء اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ ابو بکر عمر نے درخت کے نیچے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی. بیعت رضوان میں ابو بکر عمر موجود تھے. دنیا کا کوئی شیعہ ذاکر اور کوئی شیعہ عالم اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور اللہ ان بیت رضوان والوں سے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں سے راضی ہوا تھا، اور ان کے دلوں میں ایمان کا جو نور تھا اس کو بھی اللہ نے جانا تھا، کیونکہ قرآن حکیم میں مالک عز و جل اعلان فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. اللہ مالک فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ راضی ہوا ان لوگوں سے، عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ان مومنوں سے، ان مومنوں سے، ابو بکر مومن، عمر مومن، بیت رضوان والے مومن، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والے، ہاتھوں میں ہاتھ دینے والے مومن، اور ایسے مومن کے رضی اللہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ کہتا ہے میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، فعلیما، پہلی بات اللہ کہتا ہے میں راضی ہوا، دوسرا سرٹیفکیٹ یہ سارے اہل ایمان اور مومن ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر تیسری بات، چوتھی بات، فعلیما ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو ایمان کا نور چمک رہا ہے، ان کے دلوں میں جو توحید کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، اللہ کہتا ہے فعلیما ما فی قلوبہم، میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں کا نور میں جانتا ہوں، ان کے دلوں کی توحید میں جانتا ہوں، ان کے دلوں کی کیفیت میں جانتا ہوں، فعلیما ما فی قلوبہم، میں ان کے دلوں کی ساری باتیں جاننے کے بعد، فانزل السکینہ علیہم، اب میں ان پر راضی ہوں، ان پر میں سکون اتار رہا ہوں، سکینہ اتار رہا ہوں، سکینت اتار رہا ہوں، امن اتار رہا ہوں. پہلی بات اس آیت سے ثابت ہوئی، لقد رضی اللہ، بیت رضوان والوں سے اللہ راضی ہوا، وہ کون ہے اس کا بھی اللہ نے بتایا، عن المؤمنین، کہ یہ سارے مومن تھے، ان سارے مومنوں سے میں راضی ہوا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب درخت کے نیچے بیٹھے وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، فعلیما ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کا نور، ان کے دلوں کا ایمان، ان کے دل میں توحید، اس ساری چیزوں کو اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، میں نے جاننے کے بعد ان کے مومن ہونے کی گارنٹی دی، اللہ نے ان سے راضی ہونے کی گارنٹی دی، ان کے دلوں کی کیفیت جاننے کی گارنٹی دینے کے بعد کہتا ہے فانزل السکینہ علیہم، میں نے پھر سکون کو، میں نے پھر اطمینان کو، میں نے پھر سکینت کو ان کے اوپر نازل کیا. اس آیت کی روشنی میں اللہ ابو بکر سے راضی ہوا، اللہ عمر سے راضی ہوا، جو کچھ ان کے دل میں ایمان تھا اس کو بھی اللہ جانتا ہے. اب شیعہ کے علماء کے لیے کیسے جائز ہے کہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی خبر کا کفر کریں؟ اس سوال کو لیجئے، گلی گلی، کوچا کوچا اپنے ذاکروں سے پوچھئے، رب محمد کی قسم یہ زہر کا کڑوا پیالہ پی سکتے ہیں، یہ موت کو گلے لگا سکتے ہیں، قیامت کی دیواروں تک اہل حدیث کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے. ایک سوال، صرف ایک سوال، ساری باتوں کو اسی پر لا کر ختم کر لیجئے. قرآن کی آیت ہے لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہوا عن المؤمنین، ان مومنوں سے جنہوں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی. ان میں ابو بکر موجود ہے، ان میں عمر موجود ہے، اللہ ابو بکر سے بھی راضی ہوا، اللہ عمر سے بھی راضی ہوا، اللہ نے دونوں کو مومن ہونے کا خطاب دیا، اللہ نے دونوں کے لیے رضا مندی کا خطاب دیا، اللہ نے دونوں کے دل کے ایمان کے نور کو بھی کہا میں جانتا ہوں، اللہ نے دونوں پر سکینت، سکون اور اطمینان بھی اتارا. اب شیعہ ابو بکر و عمر کو کافر کہتا ہے، اب شیعہ کے علماء ابو بکر و عمر کو کافر کہتا ہے. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ مومن ہیں، میں جانتا ہوں ان کے دل میں کتنا ایمان اور نور ہے، میں جانتا ہوں، میں نے ان پہ سکون اتارا ہے. اب اس کا مطلب، اب شیعہ جب شیخین کو کافر کہتا ہے، شیخین پر تبرہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا گویا وہ اللہ کی ذات کو جھٹلا رہا ہے، وہ اللہ عز و جل کو، نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، وہ اللہ کی ذات کو جھوٹا کہہ رہا ہے کہ اللہ تو کہتا ہے یہ مومن ہے، تو کہتا ہے میں ان سے راضی ہوا، تو کہتا ہے میں ان کے دل کے حال جانتا ہوں، تو کہتا ہے کہ میں نے ان پر سکینت نازل کی، لیکن تو نہیں جانتا، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ ابو بکر بھی کافر تھا، عمر بھی کافر تھا، یہ دونوں قرآن کو بدلنے والے، یہ دونوں دین کو بدلنے والے، ہم تجھ سے زیادہ. اب شیخین کی تکفیر کرنا، قرآن پاک کی اس آیت کے بعد ابو بکر و عمر پہ تبرہ کرنا، ابو بکر و عمر کو قرآن کی تحریف کرنے والا کہنے والا، ابو بکر و عمر کو گالیاں دینے والا، ابو بکر و عمر کو شیطان کہنے والا، ابو بکر و عمر کو جبت و تاغوت سے نسبت دینے والا، پھر وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دے رہا ہے، وہ اللہ کے قرآن کو جھوٹا قرار دے رہا ہے، وہ حقیقت میں یہ کہنا چاہتا ہے اللہ تیری بات جھوٹی ہے، ہماری بات سچی ہے، تو ان کو مومن کہتا ہے ہم ان کو کافر کہتے ہیں، تو ان سے راضی ہوتا ہے ہم اس کو طاغوت اور جبت کہتے ہیں، تو کہتا ہے میں اس کے دل کو جان چکا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ
ارتد الناس بعد النبی، نبی کی وفات کے فوراً بعد مرتد ہو گئے تھے، تو یہ کہنے والا اللہ عز و جل کی، اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ کو، اللہ عز و جل کی بات کو، اللہ عز و جل کے کلام کو، اللہ عز و جل کے قرآن کو چھپلا رہا ہے. اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو مالک کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے، جو مالک کی قرآن کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے، جو قرآن کے خلاف فتوا دے وہ بھی کافر ہے، جب بکر عمر اور عثمان کو گالی دے وہ بھی کافر ہے. حق پہ وہ ہے جو اللہ کو سچا مانے، اس کے رسول کو سچا مانے، اس کے اصحاب کو سچا مانے، رسول کے خلفاء کو سچا مانے، رسول کے ساتھیوں کو سچا مانے. جو ان کو سچا مانتا ہے وہ حق اور سچ پر ہے، اور جو اس کی تکفیر کرتا ہے قرآن کے وعدے دلائل کے بعد، پھر سمجھ لیجئے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، جو مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر، جو مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر، جو مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر مسلمانوں کی جڑوں کو کاٹنا چاہتا ہے، وہ یہودیوں کی سازشوں کو اسلام کا چولا پہن کر پورا کرنا چاہتا ہے. اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، توحید پر رکھے، عقیدے پر رکھے، اس حال پہ زندہ رکھے، ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے، ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے، اللہ کے قرآن کو ماننے والے، اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے، نبی کی آل اولاد سے پیار کرنے والے، نبی کے اصحاب کرام سے پیار کرنے والے، جب ہمیں اٹھائے تو اس حال میں اٹھائے ہمارا دل اللہ کی توحید، اللہ کے توحید کے نور سے، ایمان کے نور سے جگمگاتا ہو، ہمارے دل میں محبت ہو اللہ کی، اس کے رسول کی، رسول کے صحابہ کی، رسول کے آل اور آل و اولاد کی. اللہ ہمارے دل میں بغض ہو، عداوت ہو، نفرت ہو، غصہ ہو تیرے دشمنوں کا، تیرے رسول کے دشمنوں کا، رسول کے صحابہ کے دشمنوں کا، قرآن اور اسلام کے دشمنوں کا، اس حال میں اپنے پاس بلانا. مالک تو ہم سے راضی ہونا، ہم تجھ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. عقل منشیوں سے کچھ سوالات کے موضوع پر ہماری گفتگو کئی دنوں سے جاری ہے. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں. شیعہ علماء اپنی کتابوں اور تقریروں میں شہادت حسین کے قصے کو بیان کرتے ہیں، اور اس قصے میں خاص بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ پیاسے تھے، ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا، اور اسی پیاس کی حالت میں وہ شہید ہو گئے. ذاکر اپنی عوام کو رلانے کے لیے پیاس کے قصے عجیب و غریب شکل میں بیان کرتا ہے. عباس پانی لینے کے لیے گئے، فلاں پانی لینے کے لیے گیا، علی اکبر نے پانی مانگا، علی اصغر نے پانی مانگا، اہل بیت کے بچے اپنے خیموں سے کٹورے لے کے باہر نکل آئے پانی کے لیے، لیکن ظالموں نے مشکیزیں پھاڑ دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ جھوٹے قصے سنا سنا کر عوام کو رلاتے ہیں. اور بعض روایات میں تو شیعہ یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا شیعتی کلما شربتم الماء تذکرونی، اے شیو، اے میرے شیو، تم جب بھی پانی کو پیا کرو تو مجھے یاد کیا کرو،
پانی پیتے ہوئے تمہیں میری یاد آئے گی، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا پانی کی ٹینکیوں پر لکھا ہوتا ہے پانی پینے والے یاد کر پیاسے حسین کو، سبیل حسین کے اوپر بھی یہ بات لکھی ہوتی ہے، ایران کے اندر بھی حسین کے نام پہ جتنی ٹینکیاں پانی کی تلاجے لگے ہوئے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے بنو شید بنام حسین، حسین کا نام لے کے پیو، حسین کو یاد کر کے پیو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذاکروں کی اس گفتگو کے بعد، ہم عقل مند شیعوں کو توجہ دلانا کے لیے یہ سوال ان کی سماعت کے پردے سے ٹکرا رہے ہیں کہ شیعہ عقائد کے مطابق ان کے آئمہ معصومین غیب دان تھے، سب غیب جانتے تھے، اور یہ عقیدہ صرف ذاکر کا بیان کردہ نہیں ہے بلکہ شیعوں کے بنیادی علماء اپنی کتابوں میں اس عقیدے کو لکھ کر گئے ہیں. کلینی نے اصول کافی نمبر 1 صفحہ 260 پر باب باندھا ہے ان الائمہ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وانہ لا یخفا علیہم الشیء، کہ ہمارے اماموں کو ما کان وما یکون جو ہو گیا اس کا بھی اور جو ہونا ہے اس کا بھی علم تھا، مکمل علم غیب ہمارے اماموں کے پاس تھا، ایک ایک ذرے کو ایک ایک چیز کو جانتے تھے. بادشاہ نے لکھا ہے کہ وہ مرد کی پشت کے اندر اس کی اولاد کے سارے حسب و نسب کو بھی جانتے تھے، یہ لڑکا ابھی شادی شدہ نہیں ہے، یہ شادی کرے گا، اس کی اولاد ہوگی، وہ کون ہوگی، کیا ہوگی، کیا نام ہوگا، اس کی پوری زندگی کو جانتے تھے. وَأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر کوئی چیز غیب تھی ہی نہیں، کوئی چیز پوشیدہ تھی ہی نہیں، ہر چیز کو جانتے تھے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب آئمہ کو علم غیب یہ ان کی بنیادی چیز ہے تو کیا حسین کو علم نہیں تھا کہ اب جنگ ہونے والی ہے اور دوران جنگ میں پانی کی ضرورت پڑے گی اور پانی اس قدر ہمارا بند کر دیا جائے گا کہ نہ علی اکبر کو ملے گا نہ علی اصغر کو ملے گا، بچے چلو لے کر پانی کی تلاش میں پھریں گے، پیالیاں لے کے پانی مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ان کو پانی کی بجائے خون دیا جائے گا اور میں بھی اتنا پیاسا ہو جاؤں گا کہ حالت پیاس میں ہی مجھے شہید کر دیا جائے گا. تو جب حسین کو غیب کی ان ساری باتوں کا پہلے سے ہی علم تھا تو امام حسین نے جنگ شروع ہونے سے پہلے پانی کا ذخیرہ کیوں اکٹھا نہیں کر لیا؟ ایک طرف تمہارا یہ عقیدہ ہے حسین کو پیاسا مارا گیا، فوجیوں نے دریاؤں پر ایسے پہرے بٹھائے کہ کتے اور سور کو پانی پینے کی اجازت تھی لیکن حسین کا پانی بند تھا. دوسری طرف یہ عقیدہ ہے کہ حسین کو علم غیب ہے، جب اس کو علم غیب تھا تو انہوں نے پہلے ہی اپنے لیے پانی کا سوال اکٹھا کیوں نہیں کر لیا؟ آئیے ایک اور سوال کی طرف. دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں پورا ہو چکا، جس کی دلیل قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارے لیے آج دین کو پورا کر دیا. مذہب شیعہ، شیعہ عقائد، شیعہ مذہب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا، دین نبی کی زندگی میں پورا ہوا، اور شیعہ مقائد شیعہ مذہب نبی کی وفات کے بعد ظاہر ہوئے. وہ مذہب، وہ عقیدہ، وہ نظریہ جو نبی کی وفات کے بعد ظاہر ہوا ہے اور بعد میں بنا ہے، وہ حق کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور سوال پہ غور کیجیے. اگر یہ مان لیا جائے، جیسے شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی بڑی کرامات ہیں، ان کے بڑے تصرفات ہیں، یہ وفات کے بعد بھی دنیا میں تصرف کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے شیعوں کو آپ نے سنا ہوگا نعرہ حیدری یا علی کے نعرے لگاتے ہیں، قوالیاں کہتے ہوئے مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، اس کی آوازیں بلند کرتے ہیں. نہ کہ علی مظہر العجائب، یہ سینری ہر شیعہ کے گھر میں لگی ہوئی، ہر شیعہ کے سینے پہ لکھی ہوئی، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی، کہ علی کو پکارو، علی کو پکارو خشکی میں، تری میں، دکھ میں، غم میں، سکھ میں، جہاں بھی پکارو گے مولا علی مشکل کشا تمہاری مشکل کشائی کرنے کے لیے حاضر ہو جائے گا. اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ باوجود علی حسن حسین اپنی قبروں میں دفن ہو گئے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تکلیفیں دور کرتے ہیں، اولاد دیتے ہیں. امام زامن باندھ لو تو ہمارے امام موت سے دور کر دیتے ہیں، پتہ نہیں بی بی بے نظیر نے باندھا ہوا تھا وہ بیچاری کیوں مر گئی، امام صاحب سوئے ہوئے تھے شاید اس وقت جب بی بی پہ حملہ ہوا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مدد کرنے کی طاقت رکھنے والے علی حسن حسین وہ اپنی زندگی میں اپنی جان کی مدد کیوں نہیں کر سکے، اپنے آپ کی مدد کیوں نہیں کر سکے؟ جس علی حسن حسین کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی مشکل کشا، حاجت روا، کائنات میں تصرف کرنے والے ہیں، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، تو جب وہ زندہ سلامت دھرتی پر موجود تھے انہوں نے اپنی مشکلوں کو کیوں نہیں ٹال لیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا خلیفہ بنتے ہیں، اپنی حکومت کو مضبوط نہیں کر سکتے، فتنے پھیلے ہوئے، اور اسی حالت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ ورضا شہید کر دیے جاتے ہیں. علی مشکل کشا ہیں، علی حاجت روا ہیں، ناد علی مظہر العجائب، علی کو پکارنے سے عجائبات کا ظہور ہوتا ہے، جہاں بھی پکارو گے مولا علی تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائیں گے. یہ مولا علی جب خود فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے تھے، ابن ملجم ملعون نے راستے میں حملہ کر کے آپ کو شہید کیا، تو مولا علی مشکل کشا پر جب مشکل آئی تو انہوں نے اپنی مشکل کو دور کیوں نہیں کیا؟ جیسے ذاکر بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے خیبر میں کہا کہ علی کو مدینہ چھوڑ آیا ہوں، ان کو چھیڑ بیٹھا ہوں، علی آسمان سے اترا آیت کی طرح. تو جب علی اتنی طاقتوں والے تھے کہ وہ آسمان سے آیت کی طرح بغیر فرشتوں کی مدد کے اترے اور آگے خیبر پہ حملہ کیا، مرہب کو قتل کیا، 600 من وزنی دروازے کو ہواؤں میں اچھال دیا، تو وہ علی جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، عالم الغیب بھی تھے، ان کو پتا بھی تھا کہ ابھی پیچھے سے آ کر ایک مجرم، ایک ظالم چھپا ہوا مجھ پہ وار کرے گا، مجھے شہید کرے گا، مجھے قتل کرے گا، تو پھر اس کا دفاع پہلے سے کیوں نہیں کر لیا؟ اپنے اوپر آنے والی مشکل کو علی نے اس کی کشائی کیوں نہیں کر لی؟ دلیل دینے والے تو دیتے ہیں کہ سنی نہیں مانتے مولا علی مشکل کشا ہے، لیکن سنی یہ مانتے ہیں یہ گولی قبض کشا ہے، گولی قبض کشا ہو سکتی ہے تو علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی جو مشکل کشا ہوتا ہے اس پر مشکلیں نہیں آتی، جو حاجت روا ہوتا ہے وہ حاجتوں میں مبتلا نہیں ہوتا. علی پر مشکل آئی، فجر کی نماز کے وقت ابن ملجم بے ایمان نے آپ پر وار کیا، ملعون نے آپ کو شہید کیا، آپ شہید ہو گئے، زخموں کی تاب نہ لائے اور بالآخر شہید ہو گئے، تو کیوں اپنے اوپر آنے والی مشکل کو علی نے دور کر لیا؟ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا جائے، علی کے بعد امام معصوم ثانی، وہ خلافت پر جب بیٹھے اتنے مجبور ہو گئے، اتنے مجبور ہو گئے کہ بالآخر انہیں شیعہ عقائد کے مطابق، امیر معاویہ بہت بڑے کافر تھے، زندیق تھے، اسلام دشمن تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، لیکن حضرت حج کے بالآخر انہیں اپنی کرسی پر، اپنے باپ کی کرسی پر شیعہ قائد کے مطابق، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، معاویہ جیسے زندیق اور کافر کو بٹھانا پڑا، تو وہ خود ان کے اوپر اتنی بڑی مشکل آئی کہ وہ معاویہ سے جنگ جاری نہ رکھ سکے، معاویہ پہ فتح نہ پا سکے، بلکہ اپنی کرسی ہی ان کو دینی پڑی، خلافت ہی معاویہ کے حوالے کر دی، اور اس سے صلح کی. آخر حسن اتنے مجبور کیوں ہو گئے کہ نعوذ باللہ معاویہ جیسے انسان سے حسن کو صلح کرنی پڑی؟ اور بالآخر اسی حسن رضی اللہ عنہ ورضا کو پھر زہر دے کر شہید کر دیا گیا، جس پہ اتنی مجبوریاں آ جائے وہ مشکل کشا کیسے؟ جو خود زہر کھا کے مر جائے وہ حاجت روا کیسے؟ اس کو پکارنے سے وہ کیسے مدد کرے گا جو اپنی جان کو نہیں بچا سکا، اپنے 6 فٹ کو نہیں بچا سکا، اپنے پیٹ میں اپنے ہاتھ سے زہریلے کھانا کھاتے ہوئے اس کو پتا نہیں لگا کہ یہ زہر والا کھانا ہے اور وہ فوت ہو گئے اور شہید ہو گئے. حضرت حسن اگر مشکل کشا ہوتے تو اپنی زندگی میں اپنی مشکل کشائی ضرور کر لیتے. اسی طرح حضرت حسین مدینہ سے نکلے،
مکہ پہنچے, مکہ سے نکلے کوفہ اور بالآخر پیاس سے شہید کیے گئے. مولا حسین جو تمہاری مشکلیں دور کر دیتے ہیں, تمہاری مشکلیں تو مولا حسین کا گھوڑا بھی دور کر دیتا ہے, اس کے پاؤں کی مٹی بھی زخموں کو ٹھیک کر دیتی ہے, وہ خود حسین اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو کیوں نہ ٹال سکے. حسین تو مسلم بن عقیل کے اس خط کے بعد, جس کو تمہارے مولویوں نے کتاب الارشاد کے اندر شیخ مفید نے نقل کیا, عباس کمی نے منتقل الاعمال کے اندر نقل کیا کہ وہ اب مسلم بن عقیل کا یہ خط آ گیا کہ آ جاؤ فصل پک گئی ہے, فصل پک گئی ہے, فصل تیار ہے, جلدی آؤ والسلام. تو حسین تو وہاں پر گئے, لیکن وہاں جانے کے بعد ان کو شہید کیا گیا, ان پر تکلیف آئی, ان کے بچوں کو شہید کیا گیا, ان کا پانی بند کیا گیا, جیسے تمہارے داخل قصے سناتے ہیں. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے, وہ حسین مشکل کشا کیسے ہوئے جو پانی نہ پی سکے, وہ حسین مشکل کشا کیسے ہوئے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل بیت کو ان ظالم فوجیوں سے نہ بچا سکے. مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پر مشکلیں نہیں آیا کرتی, حاجت روا وہ ہوتا ہے جس پہ حاجتیں نہیں آیا کرتی. سوچئے اللہ کے لیے اس سوال پہ غور کیجئے, ہو سکتا ہے غور کرنے سے اللہ تمہارے لیے ہدایت کے راستوں کو کھول دے. شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون, میرے نبی کے اس صحابہ پر یہ بکواس کرنے والے حقیقت کے اندر یہ نبی کے صحابہ کو گالیاں نہیں دے رہے, بلکہ وہی تبوک کے قصے کو پھر دہراؤں گا. یہ اللہ نے ان صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو کیا کہا تھا, اباللہ کہ اللہ کے ساتھ, اس کی آیات کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ. کنتم تستہزئون, جو صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ رسول کو گالی دیتا ہے, جو رسول کو گالی دیتا ہے وہ حقیقت میں اللہ عز و جل کو گالی دیتا ہے. جس نے رسول کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ابو بکر عمر دونوں کافر تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین انسان ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو کافروں کے ساتھ کیسے دفن کیا گیا؟ حالانکہ ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلم کافر کے ساتھ دفن نہیں ہو سکتا, کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا, مسلمان کو کافر کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کائنات کے افضل ترین انسان ہے, دھرتی پہ آپ سے بہتر انسان نہ پیدا ہوا ہے, نہ پیدا ہوگا, نہ پیدا ہو سکتا ہے. افضل ترین اللہ کی مخلوق ہے, کائنات کے سب سے عظیم انسان ہے. لیکن کائنات کا سب سے عظیم انسان, سوال غور کرو اے عقل مندو, اے ہوش و عقل و خرد کے ناخن لینے والو, اے حقیقت کو تلاش کرنے والو, اپنی اس عقل کو استعمال کر کے سوچو, کائنات کا افضل ترین انسان, انبیاء ساروں کا ایمان دو کافروں کے ساتھ کیسے حجرے میں دفن ہوا؟ کیا اللہ عز و جل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے پیارے حبیب کو, اپنے رسول کو, اپنے پیارے نبی کو, جس کے لیے مالک نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں سے میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا, اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا, تو وہ اللہ اپنے اس حبیب کو دو کافروں کے ساتھ دفن ہونے سے کیوں نہ بچا سکا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کے ساتھ حجرے میں دفن ہوئے, تو پھر اللہ نے اپنے حبیب کو کیوں نہ بچایا؟ دوسری بات, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دفن ہوئے یا ان کو بعد میں دفن کیا گیا, تینوں وہاں پر اکٹھے ہوئے, تو حضرت علی کہاں تھے, شیر خدا کہاں تھے, وہ راستے میں کیوں رکاوٹ نہ بنے کہ یہ دونوں تو مسلمان نہیں ہیں, نعوذ باللہ, ان کو میرے رسول کے ساتھ دفن نہیں کیا جا کیا جانا چاہیے. حسن کہاں تھے, حسین کہاں تھے, وہ راستے میں رکاوٹ کیوں نہ بنے؟ اور پھر جب علی کی حکومت آئی یا جب حسن کی حکومت آئی, دونوں خلافتوں کے اندر ان دونوں کو نبی کے پاس سے کیوں نہیں نکالا گیا؟ اس وقت تو وہ نہیں کر سکے تھے, خاموش ہو گئے تھے, لیکن جب ان کی اپنی حکومت آئی تھی, تمہارے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقلے کفر کفر نباچر, ابو بکر و عمر کافر تھے, ان دونوں کو وہاں سے علی نے کیوں نہ نکالا, ان دونوں کو وہاں سے حسن نے کیوں نہ نکالا, ان کو دفن کرتے ہوئے علی حسن حسین راستے میں رکاوٹ کیوں نہ بنے؟ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ دفن ہونے سے محفوظ کیوں نہ رکھا؟ یہ سوال ہے, غور کرو اور اپنے مذہب کے اندر پائے جانے والے اختلافات کو, انتشارات کو, ان اشکالات کو سوچو, ہو سکتا ہے ہدایت کے راستے کھل جائیں. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی کی امامت پر دلیل قرآن سے ثابت ہے,
اور قرآنی نص ہے، مگر صحابہ نے اس قرآن کی آیت کو، اس نص کو چھپا دیا تھا۔ شیعہ کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے ان احادیث کو خفیہ نہیں رکھا، ان احادیث کو پوشیدہ نہیں رکھا، ان احادیث کو نہیں چھپایا جن احادیث کے بل بوتے پر شیعہ علی کی امامت کی دلیل پکڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو، انت منی بمنزلت ہارون، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا، میرا اور تیرا رشتہ ہارون اور موسیٰ والا رشتہ ہے۔ شیعہ اسی سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہے اور یہ ان کی امامت کی دلیل ہے۔ تو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی یہ نص تھی جس کو صحابہ نے چھپا دیا۔ اگر صحابہ نے قرآن کی نص کو چھپایا تھا تو ان احادیث کو کیوں بیان کرتے پھرتے تھے، ان احادیث کو کیوں نہیں چھپا دیا؟ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر علی کی خلافت چھیننے میں کامیاب رہے۔ غور کیجئے گا اس سوال پہ، غور کیجئے گا اس سوال پہ۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر علی کی خلافت چھیننے میں کامیاب رہے، حق علی کا تھا، چھین لیا ابو بکر عمر و عثمان نے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر عمر و عثمان نے خلافت چھین کر اپنے ذات کے لیے کیا فائدہ اٹھایا؟ وہ فائدے کی لسٹ تو بیان کیجئے جس کا ابو بکر کی فیملی کو، عمر کے خاندان کو اور عثمان کے خاندان کو اس خلافت سنبھالنے کا جو فائدہ ہوا۔ اگر انہوں نے اپنی ذاتی جاہ و حشمت کے لیے یہ حکومتیں چھینی، علی کا یہ حق مارا، یہ حق غصب کی امامت کا، خلیفہ بلا فصل کو پیچھے ہٹا کر خود درمیان میں تین آ گئے، تو پھر میرا سوال ہے، اے عقل مند انسانوں، پھر میرا سوال ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا موت کی بیماری میں مبتلا تھے، تو اگر انہوں نے یہ ذاتی فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے یہ قبضہ کیا تھا اور علی سے چھینا تھا، تو پھر حکومت اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کیوں نہیں دے کر گئے؟ حکومت اپنی اولاد کو کیوں نہیں دے کر گئے؟ حکومت کو اپنے گھر میں، اپنے خانوادے میں، اپنے دامادوں میں، اپنے 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 رشتہ داروں میں کیوں نہ بانٹا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا جاتے ہوئے عمر کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری کیوں ڈال کے گئے؟ اور کہنے والے نے کہا یہ تو بہت غصے والے ہیں، کہا جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو نرم ہو جائیں گے، میں اس کو ذمہ داری اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر قیامت والے دن مجھ سے اللہ عز و جل نے پوچھا ابو بکر آتے ہوئے امت کی بارگور کس کو دے کر آئے تھے، میں کہوں اے اللہ میں نے امت کی بہادر اپنے بعد اس کو دی تھی جو اس دھرتی پر اس سے افضل کوئی موجود ہی نہیں تھا، کائنات کے سب سے افضل انسان کو میں نے اپنے بعد تیری نبی کی امت کی ذمہ داری دے کر آیا تھا۔ اگر ابو بکر نے علی کا حق چھینا تھا صرف اس لیے کہ ذاتی فائدے تھے، ذاتی مفادات تھے، خاندانی فائدے تھے، اس کا حق غصب کیا تھا، تو ابو بکر وفات کے وقت یہ حکومت اپنے بچوں میں، اپنے خانوادے میں، اپنے گھر والوں میں کیوں نہ بانٹ کر گئے، عمر کے حوالے کیوں کر دی؟ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ عمر نے یہ حکومت، علی کا یہ حق چھینا ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے، تو پھر بتاؤ جب عمر ایک کمیٹی بنا کر، ایک لجنہ بنا کر اس کے حوالے یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ اس میں سے جس کو چاہو تم اختیار کر لو اور اپنا امیر بنا لو، تو اگر اس نے اپنی ذات کے لیے، اپنے خانوادے کے لیے، اپنی ذاتی فائدے کے لیے علی سے خلافت چھینی تھی، تو اپنے بعد خلیفہ اپنے بیٹے عبداللہ کو کیوں نہیں بنایا؟ اور یہاں یہ کڑوی بات بھی سن لو، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، علی نے اپنے بیٹے حسن کو حکومت دی، ابو بکر نے اپنے بیٹے کو کیوں نہ دی؟ علی نے اپنے بیٹے کو حکومت دی، عمر نے اپنے بیٹے کو حکومت کیوں نہ دی؟ ان کو وہ کون سا ذاتی فائدہ تھا؟ ان کو وہ کون سا ذاتی ان کے مفاد تھے، خاندانی مفاد تھے، جس کی بنا پر انہوں نے علی سے خلافت کو چھینا اور حکومت کو چھینا؟ عثمان رضی اللہ عنہ ورضا وہ عظیم شخصیت جس پر جب خلافت کا بوجھ پڑتا ہے، خلیفہ بننے سے پہلے وہ عثمان رضی اللہ عنہ ورضا جس کا کاروبار سنبھالنے کے لیے اس کے اپنے زر خرید 5000 غلام تھے جو عثمان کے کاروبار کو چلایا کرتے تھے، عثمان کے جانور، عثمان کی بکریاں مدینے میں پوری نہیں آیا کرتی تھی، وہ عثمان رضی اللہ عنہ ورضا مدینے میں قحط پڑ گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ ورضا کا قافلہ مدینے میں پہنچتا ہے، اونٹوں سے لگا ہوا قافلہ، اناج سے بھرا ہوا قافلہ، مدینے میں قحط سالی ہے، مدینے کے تجار اکٹھے ہو جاتے ہیں، عثمان یہ سارا اناج ہمیں دے دو،
اس کے بدلے میں جو لینا ہے لے لو، ہم 1% پروفٹ دیتے ہیں، 2% دیتے ہیں۔ عثمان نے کہا مجھے زیادہ ملتا ہے، کہا 3% دیتے ہیں، کہا عثمان نے کہا مجھے زیادہ ملتا ہے۔ مدینے کے تاجر کہتے ہیں عجیب بات کرتے ہو، مدینے کے سارے تجار تو تیرے سامنے کھڑے ہیں تیرا مال خریدنے کے لیے، پھر وہ کون ہے جو تجھے 2-3-4 پرسنٹ سے زیادہ پرافٹ دے رہا ہے؟ کہا تمہیں پتا ہے مدینہ تو رسول میں قحط سالی ہے، اللہ کے نبی کے شہر میں قحط سالی ہے۔ لوگوں تم مجھے 3% کا وعدہ کرتے ہو، میرا عرش والا اللہ مجھے 10%, 70%, 700% زیادہ پرافٹ اور جتنا چاہتا ہے اور بڑھا کر دیتا ہے۔ میں یہ سارا قافلہ تم گواہ رہنا اپنے مدینے رسول کے مدینے کے فقیروں پہ بانٹ دیتا ہوں۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ مرضا جو خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے جس کے مال و زر کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ رسول نے کھڑے ہو کر کہا کون ہے مدینے کی زمین خرید کر دے دے، محمد اس کو اللہ کی جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں آقا زمین مجھ سے لیجئے، جنت مجھے دیجئے۔ محمد پھر کہتے ہیں کون ہے جو یہودی سے کنواں خرید کے دے دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کہا آقا کنواں مجھ سے لیجئے اور جنت کی گارنٹی مجھے دیجئے۔ رسول تبوک کے موقع پہ جھولی پھیلا کر مسجد میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے، 100 اونٹ دے دے جنت لے لے۔ ابھی لوگ خاموش ہیں، عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا 100 اونٹ میں دیتا ہوں، جنت مجھے دیجئے۔ نبی پھر کہتے ہیں، چہرے کو موڑتے ہیں، کون ہے جنت لے لے 100 اونٹ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے۔ عثمان کہتے ہیں آقا جنت مجھے دیجئے، اونٹ مجھ سے لیجئے۔ نبی پھر سوال کرتے ہیں، عثمان پھر عطا کرتے ہیں، نبی پھر مانگتے ہیں، عثمان پھر دیتے ہیں، اور مانگتے 8 مرتبہ اللہ کے نبی کی جھولی کے اندر عثمان ڈھیر لگاتے ہیں۔ آخر میں شرفیاں لاتے ہیں، نبی کی گود میں گرا دیتے ہیں، نبی اس سونے کی شرفیوں کو یوں ہاتھوں پہ اچھالتے ہیں اور پھر عثمان کے دامن کا پکڑ کر کہتے ہیں اور جاؤ تاریخ دنیا کے اندر عثمان جیسی کوئی شخصیت تو پیش کرو۔ عثمان کے دامن کا پکڑ کر کہتے ہیں قد قد یا عثمان ما ذرا عثمان ما امن بعد اليوم قط، عثمان بس کرو آج کے بعد تم کوئی عمل بھی نہ کرو، اللہ نے تم اہل جنت کا مجھ سے وعدہ کر لیا ہے۔ وہ عثمان جب خلافت پر بیٹھے، تم کہتے ہو ذاتی مقصد کے لیے عثمان نے علی کا حق چھینا، ذاتی مفاد کے لیے عمر نے حق چھینا، ذاتی مفاد کے لیے ابوبکر نے حق چھینا۔ ارے یہ تو وہ تھے کہ مرتے ہوئے ابوبکر عمر نے اپنے بچوں سے کہا تھا دیکھو تمہارا باپ مر رہا ہے لیکن تمہارے سر پہ یہ چھت، یہ تمہارا گھر تمہارا باپ مانگتا ہے۔ کیوں؟ جب ابو بکر خلیفہ بنے کھانے کے لیے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، کپڑے کا کاروبار کرنے کے لیے بازار میں چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور کیفیت کیا تھی، بیمار ہوئے، حکیموں نے کہا شہد کھانے کی ضرورت ہے، منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اے میرے رسول کی امت، اے میرے ساتھیوں، بیت المال کے اندر شہد موجود ہے، عمر کو حکیموں نے کہا ہے شہد کھانا ہے، اے امت کے لوگوں تم اجازت دو گے تمہاری اجازت سے شہد لے لوں گا، اگر تم اجازت نہیں دو گے تو میں نہیں لوں گا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جو اپنے خادم کو کہتے ہیں اٹھو آٹے کی بوری عمر کے کندھے پہ لا دو، خوراک عمر کے کندھے پہ لا دو، میں ان یتیموں کو چپ کرانے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ خادم کہتا ہے آقا یہ میرے کندھے پہ لا دو، کہا کل قیامت کے دن میرا بوجھ سنبھال لو گے۔ وہ عمر جو اپنی بیوی کو لے کر صحرا میں نکلتا ہے، ایک بدو کی بیوی روتی ہوئی خیمے کے اندر نظر آتی ہے، اس کے بچہ پیدا ہونے والا ہے، عمر کی بیوی اس کی دائی بن کر، اس کی خادمہ بن کر، اس کی ڈلیوری میں اس کی مدد کرتی ہے اور بچہ پیدا ہونے پر اندر سے آواز لگاتی ہے امیر المومنین مبارک ہو، اپنے ساتھی کو خوشخبری دیجیے اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے۔ وہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ مرضا جو راتوں کو جاگا کرتے تھے، جو راتوں کو گلیوں میں پھرا کرتے تھے، جو نبی کی امت کے دکھوں کو سن کر کہا کرتے تھے کہ اگر فرات کے نارے پر کوئی کتا پیاسا مرے گا تو اس کا سوال بھی ڈرتا ہوں کہیں عمر سے نہ ہو جائے، ان کو وہ کون سے ذاتی مفاد تھے جن کے بارے میں تم کہتے ہو ابو بکر عمر و عثمان نے ذاتی مفاد کے لیے قبضہ کیا تھا، وہ تو مرتے ہوئے اپنا مکان بیچ کر بھی بیت المال میں دے کر چلے گئے تھے۔ عثمان اتنے مالدار عثمان، لیکن جب شہادت کا وقت آتا ہے اپنے گھر میں بند ہیں، ہٹ کر ان سامنے والے مجمع والوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ جب مدینے میں تمہارے لیے نماز پڑھنے کی مسجد نہ تھی یہ زمین کس نے خرید کر دی تھی؟ کہا عثمان تو نے خرید کر دی تھی۔ کہا پینے کا پانی نہ تھا کس نے خرید کر دی تھی؟ کہا عثمان تو نے خرید کر یہ کنواں دیا تھا۔ کہا آج وہی عثمان ہے تمہارے سامنے کھڑا ہے، اللہ کی قسم اس خلافت کے بوجھ کو اٹھانے سے پہلے عثمان کے مال و برکی پہ یہ کیفیت تھی اور آج یہ کیفیت ہے کہ عثمان کے گھر میں صرف ایک اونٹ ہے اور وہ اونٹ بھی عثمان نے رب کے گھر کی زیارت کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ آج یہ کیفیت ہے, تم نے پانی اس پہ بند کر رکھا ہے. آج یہ کیفیت ہے, اس کو مسجد رسول میں نماز کی اجازت نہیں جس کی زمین اس نے خرید کر دی تھی. ان کو کون سا وہ ذاتی مفاد تھا جس کے لیے تم کہتے ہو, جس کے لیے تم کہتے ہو ابو بکر و عمر نے ذاتی مفاد کے لیے, ذاتی فائدے کے لیے. اگر ذاتی فائدے کے لیے ہوتا, علی نے حسن کو خلافت کے بعد اپنی خلافت کے بعد اس کو ذمہ داری دی, تو ابو بکر بھی عبد الرحمن کو دے کر جاتے, عمر بھی عبداللہ کو دے کر جاتے. عمر نے اپنے رشتہ داروں کو اس لجنہ کے اندر, اس پارٹی کے اندر شامل نہیں کیا. اللہ کے لیے سوچ کے بتائیے وہ کون سا ذاتی فائدہ تھا جو ابو بکر نے اٹھایا, اس کو کیا فائدہ ہوا, عمر کو کیا فائدہ ہوا, عثمان کو کیا فائدہ ہوا جس کے لیے تم تہمت لگاتے ہو ان تین خلفاء پر, انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے قبضہ کیا. شیعہ حضرت علی کا قول نقل کرتے ہیں, انہ لما خرج على اصحابہ محزونا یتنفس قال کیف انتم وزمان قد اضلکم تعطل فیہ الحدود ویتخذ المال دولہ ویعاد فیہ اولیاء اللہ ویوال فیہ اعداء اللہ قالوا یا امیر المؤمنین فإن ادرکنا ذلك الزمان فکیف نصنع قال علیہ السلام کونوا كأصحاب عیسى علیہ السلام نشروا بالمناشیر وصلبوا على الخشب ثم قال موت في طاعة الله عز وجل خير من حياة في معصية الله. علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا یہ قول نہج السعادہ جلد نمبر 2 صفحہ 639 پر موجود ہے کہ علی اپنے اصحاب کی طرف نکلے, دکھ کے ساتھ سانس لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا بنے گا اس وقت جب زمانے کے اندر لوگ گمراہ ہو جائیں گے, اکثریت گمراہ ہو جائے گی, اللہ کی حدود کو معطل کر دیا جائے گا, مال کو بیت المال کو اپنی وراثت سمجھا جائے گا. ویعاد فیہ اولیاء اللہ, اللہ کے دوستوں سے دشمنی کی جائے گی. ویوال فیہ اعداء اللہ, اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی کی جائے گی. ان کے ساتھیوں نے پوچھا, قالوا یا امیر المؤمنین فإن ادرکنا ذلک الزمان فکیف نصنع, اگر یہ زمان اس فتنے والے دور کے اندر جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو, اگر ہم اس دور میں پہنچ جائیں, ہم اس دور کو پا لیں تو ہم کیا کریں؟ سنو علی کیا کہہ رہے ہیں, علی امام معصوم اول شیعہ کے, کتاب نہج السعادہ شیعہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 639, شیخ بھی تیرا, کتاب بھی تیری, پریس بھی تیرا. علی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس زمان کو پالو, اس پرفتن دور میں تم بھی ہو, تو سنو کیا کرنا. قال علیہ السلام کونو کا اصحاب عیسیٰ علیہ السلام, تو اصحاب عیسیٰ کی سیرت پہ چلنا, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی سیرت پہ چلنا, جن کے جسموں سے تیر گزار دیے گئے, جن کو لکڑیوں کے اوپر سولی پہ چڑھا دیا گیا, جن کو شہید کر دیا گیا, مار دیا گیا, سولی دے دی گئی, ان کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا نیزوں اور تیروں سے. پھر علی کیا کہہ رہے ہیں, سنو, کہتے ہیں قال موت فی طاعت اللہ عز وجل خیر من حیات فی معصیت اللہ, اللہ کی اطاعت میں مر جانا بہتر ہے اللہ کی نافرمانی میں زندہ رہنے سے. علی نے کیا فیصلہ دیا آخر میں, اللہ کی اطاعت میں مر جانا, حق پہ قائم رہتے ہوئے مر جانا افضل ہے کہ تم نافرمانی میں زندہ رہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے, علی کے اس فرمان کی روشنی میں شیعہ کے عقیدہ تقیہ کا کیا بنا؟ جس میں یہ جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتے ہیں, جس میں اپنا دین چھپانے کو ثواب سمجھتے ہیں, جبکہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ تقیہ جزو دین ہے. تمہارے دل میں کچھ اور ہو اور باطن, ظاہر میں کچھ اور کہو باطن میں کچھ اور ہو, اس کو, اس جھوٹ بولنے کو, اپنی بات چھپا کر سامنے والے کی بات ہاں میں ہاں ملانے کو, یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جزو دین ہے. بلکہ اصول کافی میں جن نمبر 2 ہے صفحہ 218 پر موجود ہے, ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا, لا ایمان لمن لا تقی له, اس کا ایمان نہیں ہے جو تقیہ نہیں کرتا, جس کے پاس تقیہ نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے. اور علی کہہ رہے ہیں تقیہ نہ کرنا, تقیہ نہ کرنا, کیا کرنا, موت فی طاعت اللہ عز وجل خیر من حیات فی معصیت اللہ, اللہ کی اطاعت پہ ڈٹ جانا, اللہ کی اطاعت پہ ڈٹ جانا, تمہیں موت آ جائے, تمہارے جسموں سے نیزے گزار دیے جائیں, تمہیں درختوں کے ساتھ رکھ کے سولی پہ چڑھا دیا جائے, مر جانا, موت قبول کر لینا, لیکن لیکن خیر من حیات فی معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی میں زندہ نہ رہنا, حق کو نہ چھپانا. ادھر تو علی کا یہ قول تمہاری کتاب میں موجود ہے, اور دوسری طرف اصول کافی کے اندر لکھتے ہو لا ایمان لمن لا تقیہ لہ, جو تقیہ نہیں کرتا وہ ایماندار ہی نہیں ہے, جس کے پاس عقیدہ تقیہ نہیں ہے. تو علی اپنے اس فرمان میں تقیہ کے خلاف کیوں تعلیم دے رہے ہیں کہ اصحاب عیسیٰ کی طرح ڈٹ جانا. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منافق تھے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت کے وقت ابو بکر نے نبی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیوں کیا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں, حدیث میں آتا ہے دوپہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آتے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں یہ وقت ایسا نہیں, یہ وقت ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی آئیں, آپ ضرور کسی اہم کام میں آئے ہیں. اللہ کے نبی آ کر کہتے ہیں اے ابو بکر مجھے اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ میں مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میرے لیے کیا حکم ہے, میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو اس سفر میں میرا ساتھی ہوگا. ابو بکر رضی اللہ عنہ رضا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں. عائشہ فرماتی ہے مجھے پہلی مرتبہ پتا لگا کہ کوئی انسان خوشی میں بھی روتا ہے. تو یہاں پر شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے نکلے کہ ان کو کوئی ذاتی مفاد تھا, دنیاوی فائدے تھے, دنیاوی فائدے کے لیے ابو بکر نکلے, وگرنہ نعوذ باللہ ابو بکر منافق تھا, اندر سے کافر تھا, اوپر اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا. ہجرت کے سفر میں ابو بکر نے آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ دنیاوی فائدوں کے لیے کیا, دنیاوی مفادات کے لیے کیا. وہ کون سے دنیاوی مفادات تھے اے عقل مند انسانوں, اے ہوش و خرد والو, وہ کون سے دنیاوی مفادات تھے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے اس سفر میں ملنے تھے. ہجرت کے اس سفر میں ابو بکر اپنے خانوادے کو چھوڑ گئے. تمہارے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ منافق تھے, اندر سے کافر تھے باہر سے منافق تھے. تو وہ اپنی قوم کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں, کفار کی قوم سے کیوں نکل رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں, رسول کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں, حالانکہ کفار نے تو اعلان کر رکھا تھا کہ جو رسول کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے. تمہارے عقیدے کے مطابق اگر ابو بکر نعوذ باللہ دنیاوی مفادات کے لیے ہجرت کے لیے نکلے, اس سے بڑا دنیاوی فائدہ اور کیا تھا کہ نبی کو کفار کے حوالے کر دیتے اور 100 اونٹ لے لیتے, دنیا کے مفادات لے لیتے. لیکن ابو بکر کی تو یہ کیفیت, سراقہ پیچھے دوڑ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی کو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ قریب آ گیا, اے اللہ کے نبی یہ قریب آ گیا, اے اللہ کے نبی یہ قریب آ گیا. اللہ کے نبی ابو بکر کو اپنی فکر نہیں ہے, آپ کی ذات کی فکر ہے. جب غار میں جاتے ہیں نبی کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں, پہاڑی پہ چڑھتے ہیں, کون سا دنیاوی مفاد تھا ابو بکر کو کہ رسول کو کندھوں پہ چڑھا کر پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے. غار کے اندر جا کے نبی کو روک دیتا ہے, کہتا ہے آقا آپ اندر نہ جاؤ, پہلے آپ کا خادم جائے گا, پہلے آپ کا غلام جائے گا, اگر کوئی چیز نقصان پہنچانے والی ہو میرے نبی تک نہ پہنچ سکے, ابو بکر کو نقصان پہنچا دے, میں اپنی جان آپ کے لیے قربان کر دوں گا. وہ کون سا دنیاوی مفاد تھا جس کے لیے ابو بکر غار کے اندر داخل ہوا, جس میں اس نے غار کے سوراخوں کو بند کیا. وہ کون سا دنیاوی مفاد تھا کہ ابو بکر اپنی گود کو بچھاتا ہے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلاتا ہے جیسے قرآن رحل پہ کھلا ہوتا ہے, محمد ابو بکر کی گود میں سو رہے ہیں. وہ کون سا مفاد تھا جب کافر اس غار تک پہنچ جاتے ہیں, ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر پہنچ گئے, اب ان میں سے اگر کسی نے اپنے قدموں کی طرف نگاہ دوڑائی تو یہ ہمیں پا لیں گے. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر اس کے بارے میں, ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو, جن کا ساتھی اللہ ہو, جن کا مددگار اللہ ہو. ابو بکر فکر نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ تیرے ساتھ ہے, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تم بکواس کرتے ہو, تمہارے مولوی ملا ذاکر پگڑیوں والے بکواس کرتے ہیں, اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں, اپنی مجلس ذکر حسین میں بھی کہتے ہیں کہ ابو بکر کو دنیاوی فائدہ تھا, وہ دنیاوی فائدے کی وجہ سے نکلا. ابو بکر پہ یہ جھوٹا الزام لگانے والوں, ہجرت کے سفر میں تو ڈر تھا کہ کہیں ابو بکر شہید نہ کر دیے جائیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر خطروں کے اندر پڑے تو ابو بکر پڑے. علی کو تو بستر پہ سلا کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علی کو تو گھر چھوڑ کر گئے, علی کو تو بستر پہ سوتا ہوا چھوڑ کر گئے, اور ابو بکر کو اپنے ساتھ, غار میں ابو بکر ساتھ, سفر میں ابو بکر ساتھ, سوراخہ دوڑ رہا ہے ابو بکر ساتھ, قبا پہنچ رہے ہیں ابو بکر ساتھ, مدینے پہنچ رہے ہیں ابو بکر ساتھ. وہ کون سا فائدہ تھا جس کے لیے ابو بکر نے ہجرت میں رسول اللہ کا ساتھ دیا. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر غور کیجئے گا اس سوال پہ, پوچھئے گا اپنے ذاکروں سے, پوچھئے گا ان پگڑی والوں سے
پوچھئے گا لوگوں کو زنجیروں سے ماتم کا حکم دینے والے اور خود اپنا پسینہ بھی نہ بہانے والے، پوچھئے گا تمہارے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے تھے، تو پھر ہمارا سوال ہے ان صحابہ نے جو مرتد ہو گئے تھے مسلمہ کذاب سے جنگ کیوں کی تھی؟ مسلمہ کذاب جھوٹا نبی، اس کے خلاف جنگ کیوں کی تھی؟ اس کے ساتھیوں کو قتل کیوں کیا تھا؟ اس کو ایک باغ کے اندر محصور کیوں کیا تھا؟ اس پہ حملے کیوں کیے تھے؟ اگر نعوذ باللہ صحابہ بھی مرتد ہو گئے تھے اور مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا تو سارے صحابہ کو مسلمہ کا ساتھی بن جانا چاہیے تھا۔ ایک صحابی نے کہا تھا جب مسلمہ کا لشکر ایک باغ کے اندر جا کر اپنی چار دیواری کو گیٹ کو بند کر چکا تھا، اس صحابی نے کہا میں تم پر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اٹھا کر اس باغ کے اندر پھینک دو۔ صحابہ اس کام پہ تیار نہیں تھے۔ اس صحابی نے ان کو جب اللہ کی قسم دے کر کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے اٹھا اور باغ کے اندر پھینک دو، اس صحابی کو باغ کے اندر پھینکا گیا۔ اس صحابی نے مسلمہ کے باغ کے ساتھ ہی اس کا قتال کیا، اتنی جنگ کی کہ لڑتے لڑتے دروازے تک پہنچے اور دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب یہ مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ جیسے تمہارے مولوی ملاؤں نے لکھا ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے مرتد تھے، مسلمہ کا باغ مرتد تھا، مسلمہ کا باغ مدینے پہ حملہ کرنے والا تھا تو انہوں نے مسلمہ کا باغ کی مدد کرنے کی بجائے اس سے جنگ کیوں کی؟ ان کو قتل کیوں کیا؟ ان کو توبہ کروا کر دوبارہ اسلام پہ لے کر کیوں آئے؟ یہ تو مرتد ہو چکے تھے تو ان کو تو ان کی مدد کرنا چاہیے تھی، ان کو تو ان کے ساتھ مل جانا چاہیے تھا۔ ان سے قتال کر کر کیا ملا؟ ان کو مار کر کیا ملا؟ ان کو دوبارہ توبہ کس چیز کی کروائی؟ تمہارے عقیدے کے مطابق تو یہ مسلمان نہیں رہے تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایک اور سوال، علی نے اپنی زندگی میں کسی کو کافر نہیں کہا، اپنے دشمنوں میں سے کسی کو کافر نہیں کہا، حتیٰ کہ وہ خارجی جنہوں نے علی سے جنگ کی، جنہوں نے علی سے قتال کیا، ان کو بھی علی رضی اللہ عنہ ورضا نے کافر نہیں کہا۔ حالانکہ خارجیوں نے علی کے ساتھ جنگ کی، علی کو تکلیف دی، آپ کے خلاف خروج کیا، لیکن علی کی زبان ان خارجیوں کو بھی کافر نہیں کہہ رہی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے شیعو تم علی کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ علی نے جنگ کرنے والے خارجیوں تک کو کافر نہیں کہا اور تم میرے رسول کے سب سے عظیم ساتھیوں کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہو؟ تم صرف نبی کے ساتھیوں کو ہی نہیں نبی کی بیویوں کو بھی کافر کہتے ہو۔ جبکہ علی سے پوچھا گیا خوارج کے بارے میں، ہل ہم کفرا، اے علی کیا یہ خارجی جو تجھ سے جنگ کر رہے ہیں کیا یہ کفار ہیں؟ قال ہم من الکفر قد فروا، نہیں یہ تو کفر سے بھاگ چکے ہیں۔ قال اذن ہم منافقون، کہا علی تجھ سے جنگ کرنے والے خارجی منافق ہیں؟ قال لا ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا خلیلا، نہیں بلکہ منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں اور یہ خوارج یہ تو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قال فما تقول فیہم یا ابا الحسن والحسین، اے حسن و حسین کے بابا پھر ان خارجیوں کو تو کیا کہتا ہے؟ سنو خوارج تک کو علی کافر نہیں کہہ رہے۔ علی سے پوچھا گیا قال فما تقول فیہم یا ابا الحسن والحسین، اے حسن و حسین کے بابا تو پھر ان خارجیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قال اقول فیہم اخواننا قد بغوا علینا، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی ہے۔ واللہ لا نبدأهم بقتال الا اذا بدأنا، اللہ کی قسم ہم ان خارجیوں سے اس وقت تک قتل و قتال شروع نہیں کرتے جب تک یہ ہمارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہمیں قتل نہیں کرتے، ہم اپنے دفاع میں ان سے جنگ کرتے ہیں، واللہ ہم ان کو قتل کرنے میں پہل نہیں کرتے۔ ایک طرف تو علی کی یہ کیفیت ہے کہ اپنے دشمنوں تک کو وہ کافر نہیں کہہ رہے، خوارج تک کو وہ کافر نہیں کہہ رہے، اور دوسری طرف ہے شیعو جب ہم تمہیں دیکھتے ہیں تم نے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چھوڑا، نہ نبی کے ساتھیوں کو چھوڑا، نہ نبی کے یار غار کو چھوڑا، نہ نبی کے قبر کے ساتھیوں کو چھوڑا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پہ آپ کی عزت بننے والی عورتوں کو معاف کیا، تم ان تک کو کی تکفیر کرتے ہو، ان نبی کے بعد افضل ترین ہستیوں کی تکفیر کرتے ہو، حالانکہ علی کو جب دیکھا جائے تو علی نے تو خوارج تک کی تکفیر نہیں کی۔ تم حق پر ہو یا علی حق پر ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضا۔ نہج البلاغہ صفحہ 325 صفحہ 340 پر ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ورضا، سننا ذرا ہمارے سوال کو، کتاب تیری ہے، شیخ تیرا ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کی رات سجا رہا ہوں، اور اگر تبدیل کر کے کہا جائے انہی کی مجلس اجاڑ رہا ہوں، ہاتھ میں راہ ہے لات ان کی. نہج البلاغا صفحہ 325، نہج البلاغا صفحہ 340 پر ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ورضا علی سے بہت سے مسائل میں مشورہ کیا کرتے تھے. سنیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا، شیعہ ذاکر کہہ رہا ہے، شیعہ مولوی نہج البلاغا میں بیان کر رہا ہے کہ عمر ابن خطاب بہت سے مسائل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا سے مشورہ کیا کرتے تھے، جبکہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ عمر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ظالم تھا، غاصب تھا، کافر تھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے، عمر ظالم ہوتے ہوئے اہل حق سے مشورہ کیوں کرتا تھا؟ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عمر رضی اللہ عنہ ورضا امیر المؤمنین ظالم تھے، غاصب تھے، کافر تھے، تو پھر علی سے مشورہ کیوں کرتے تھے؟ اور اس سے پہلے بڑھ کر یہ بات ہے کہ علی ایک ظالم غاصب کافر کا مستشار کیوں تھا؟ علی ان کو فتوے، ان کو مشورے کیوں دیا کرتا تھا، یہ کر لو یہ کر لو؟ اور جب علی سے پوچھا، علی ابو بکر عمر کے دور میں تو امن و امان تھا، تیرے دور کے اندر اتنا امن و امان کیوں نہیں؟ کہا ابو بکر عمر کا، ابو بکر عمر کو مشورہ دینے والا میں تھا، مجھے مشورہ دینے والے تم ہو. تو نعوذ باللہ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق مان لیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورضا کافر غاصب ظالم تھے، تو علی ان کا سیکرٹری کیوں بنا، مستشار کیوں بنا، ان کو مشورے دینے کے لیے پرسنل سیکرٹری کیوں بنا، ان کو کیوں مشورے دیا کرتے تھے؟ سنی کتب، شیعہ کتب میں یہ بات موجود ہے. سنیے ذرا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ورضا حضرت عمر کے دور حکومت میں مدائن کے امیر مقرر ہوئے. غور کرنا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ورضا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا کے دور حکومت میں مدائن کے امیر مقرر ہوئے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ورضا کو کوفے کا امیر مقرر کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا نے. شیعہ قائد کے مطابق سلمان فارسی اور عمار بن یاسر علی کے بہت بڑے مددگار تھے، علی کے حمایتی تھی، بلکہ شیعان علی میں سے تھے. تو سوال پیدا ہوتا ہے، عمار بن یاسر اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہما جو عمر کے عقیدے کے مطابق، جو شیعہ عقیدے کے مطابق انہوں نے اس عمر کی امارت اور خلافت کو تسلیم کر کے گورنری کو قبول کیوں کیا جو عمر رضی اللہ عنہ ورضا شیعہ قائد کے مطابق کافر تھا، منافق تھا، قرآن میں تحریف کرنے والا تھا علی کا، پھر اس ظالم اور کافر حکومت کے گورنر عمار بن یاسر کیسے بن گئے؟ اس ظالم کافر غاصب حکومت کے گورنر سلمان فارسی کیسے بنے؟ اس غاصبانہ ظالمانہ حکومت میں حصے داری کیسے کی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تمہارے عقیدے کے مطابق یہ حکومت مسلمان نہیں تھی، یہ امیر مسلمانوں کا امیر نہیں تھا، یہ تحریف قرآن کرنے والا، قرآن کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، علی کا دشمن، اور تمہارے عقیدے کے مطابق عمار بن یاسر وہ بھی شیعہ، شیعان علی میں سے، اور سلمان فارسی بھی شیعان علی میں سے، علی کے بہت بڑے حمایتی تھے دونوں، اور دونوں علی کے ساتھی تھے، تو عمر کی گورنری کو قبول کیوں کیا؟ ایک اور سوال، اور آخری سوال کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اے عقل منشیو، اے حق کے متلاشیو، اے وہ جو حق چاہتے ہو، اے وہ جو چاہتے ہو قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر یہ تمنا ہے کہ قیامت کا دن ہو اور ہم محمد کریم کے جھنڈے کے نیچے ہوں، جس کے دل میں ذرے کے برابر یہ تمنا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ کی شفاعت مل جائے، اللہ کا واسطہ دے کر اس کے ذہن میں، اس کے کانوں تک یہ آواز پہنچا رہا ہوں. غور کرنا، اگر کسی شیعہ سے پوچھا جائے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیک بیوی اختیار کرنے، نیک لوگوں سے رشتہ داری کرنے کا حکم نہیں دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب شادی کی جائے، کئی وجوہات کی بنا پہ شادی ہوتی ہے، مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، تم جب بھی کرنا اسلام اور دین کی وجہ سے کرنا، تو کیا اللہ کے نبی کا یہ حکم نہیں ہے بیوی اختیار کرتے ہوئے نیک اختیار کرو، رشتہ داری کرتے ہوئے نیک لوگوں سے رشتہ داری کرو؟ تو فوراً وہ شیعہ کہے گا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے یہی کہا ہے. تو اس شیعہ سے اگر دوبارہ پوچھا جائے کہ کیا تو ایک عام انسان کیا تو کسی ولد الزنا کی بیٹی سے شادی کرنا پسند کرے گا، کسی ایسے سے شادی کرے گا جس لڑکی کا باپ خود زنا کی پیدائش ہو، ولد الزنا ہو، اس کے باپ کا کوئی پتہ نہ ہو، حسب نسب کا پتہ نہ ہو، تو وہ شیعہ فوراً کہے گا اعوذ باللہ، میں ایسی لڑکی سے، ولد الزنا کی بیٹی سے میں شادی کرنا قطعاً پسند نہیں کروں گا. تو پھر ہم سوال کرتے ہیں، سنیے اپنے ذاکروں کے لکھے ہوئے کفر پہ نظر دوڑائیے، اگر حق چاہتے ہو اللہ کی قسم تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے صرف یہی ایک سوال کافی ہے، ہو سکتا ہے تم اپنی ذات کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ کسی زانی کی بیٹی سے تم نکاح کرو، ولد الزنا کی بیٹی سے شادی کرو. تو آؤ تمہارے سامنے تمہارے مولویوں کی بات رکھتا ہوں، شیعہ کا یہ عقیدہ بحرانی نے اپنی کتاب کشکول جلد نمبر 3 صفحہ 210 پر لکھا ہے. نعمت اللہ الجزائری نے پوری خباست کے ساتھ اپنی کتاب انوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ 360 پر لکھا ہے، اللہ کی قسم اگر تمہارے کانوں تک تمہارے مولویوں کا لکھا ہوا کفر سنانا مقصود نہ ہوتا، رب محمد کی قسم میں اس حوالے کو نہ پڑتا. اللہ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ اگر ان کافروں کے چہرے سے کفر کی چادر اتار کر ان کا چہرہ ننگا کرنا عامت الناس کے سامنے مقصود نہ ہوتا، میں تیرے رسول کے صحابہ کی یہ توہین والے جملوں کو اپنی زبان سے ادا نہ کرتا. اللہ میری زبان بھی کانپ رہی ہے، میرا دل بھی کانپ رہا ہے، میری روح بھی تڑپ رہی ہے. ان ظالموں نے تیرے رسول کے صحابہ کے بارے میں کیا کچھ بکواس کی ہے. یہ خبیث جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جو خود متعی کی اولاد ہیں، جو خود زنا کی اولاد ہیں، وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تیرے رسول کے ساتھ سونے والوں کے لیے ان خبیثوں نے کیا کچھ لکھا ہے. اللہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک اگر کسی کے کان کے اندر آواز نہ پڑی ہو، ابھی تک اگر ان کے کفر کا ابھی تک پردہ چاک نہ ہوا ہو، تو میری یہ آواز ان کے کفر کے پردے کو چاک کرنے کے لیے کافی ہو جائے. بحرانی اپنی کتاب کشکول جلد نمبر 3 صفحہ 210 پر، نعمت اللہ الجزائری اپنی کتاب انوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ 360 پر لکھتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ عمر ولد الزنا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے نبی کے صحابی کو یہ گالی نہ یہودی دے سکے نہ عیسائی دے سکے، جو اس امت کے یہودیوں نے اور اس امت کے اور اس دور کے سب سے بڑے کفار نے دی، کہ عمر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد الزنا تھا، اور اس کی بیٹی حفصہ منافق تھی، خبیثہ تھی، بلکہ کافرہ تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے وہ شیعہ جو اپنے لیے کسی ولد الزنا کی بیٹی کا رشتہ پسند نہیں کرتے، جو اپنے لیے کسی زانی سے شادی کرنا پسند نہیں کرتے، تو میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولد الزنا کی بیٹی سے شادی کی؟ کیا رسول نے اپنے لیے کافرہ، فاسدہ، منافقہ اور کافرہ لڑکی کو پسند کیا؟ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تم نے رسول کے لیے اس عورت کو جس کو رسول نے پسند کیا، اس عورت کو، اس حفصہ کو جس کے لیے جبرائیل آسمان سے اترا، جس کے لیے جبرائیل نے کہا تھا اے اللہ کے نبی اللہ نے حکم دیا ہے حفصہ سے رجوع کرو، حفصہ سے رجوع کرو، کیوں؟ انہا قوامہ صوامہ، یہ روزے بہت رکھتی ہے، یہ قیام بہت کرتی ہے. اے نبی یہ جنت میں تیری بیوی ہے، یہ جنت میں تیری بیوی ہے، جو رسول کی دنیا میں بیوی ہو، جو رسول کی جنت میں بیوی ہو. تم اس کو کہتے ہو وہ ظالمہ تھی، وہ کافرہ تھی، وہ منافقہ تھی، وہ خبیث تھی، اور اس کا باپ ولد الزنا تھا. یہ چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے جو تم نے رسول کے لیے پسند کی، اللہ کی قسم تم رسول کے بھی دشمن ہو، تم رسول کے بھی گستاخ ہو، تم صحابہ کے بھی گستاخ ہو. اس کفر کو ننگا کرنا زندگی کا مقصد ہے، جب تک زندہ رہیں گے اس کفر کے چہرے سے چادر اتارتے رہیں گے، ان کے کفر کا اعلان کرتے رہیں گے. یہ کرتے کرتے موت آ گئی، موت کو گلے لگانا منظور ہے، لیکن ان کا کافروں کے کفر پہ صبر کرنا منظور نہیں ہے. اے وہ شیو جو حق چاہتے ہو، اے وہ شیو جو کہتے ہو کہ ہمیں اپنے مولویوں کے ان گندے عقائد کا علم نہیں، اللہ کا واسطہ دے کر تمہارے سامنے اس بات کو پیش کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، تمہارا مولوی بحرانی لکھ رہا ہے، تمہارا خبیث مولوی نعمت اللہ الجزائری لکھ رہا ہے، اپنی کتاب کے اندر عمر کے بارے میں بکواس کرتا ہے، رسول کی بیوی کے بارے میں بکواس کرتا ہے. تو اپنی بیوی پسند کرنے کے لیے تو سارے کرتوت کرتا ہے، سارا کچھ چیک کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہو کہ رسول اپنی بیوی پسند کرتے ہوئے یہ نہ دیکھ سکا کہ اس کا باپ ولد الزنا تھا، یہ کافرہ، ظالمہ، منافقہ اور خبیثہ عورت تھی. اللہ کی قسم یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. جب تک اس عقیدے پہ رہے گا کافر رہے گا، مرے گا تو اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے. اور ان کافروں کے کفر کو بیان کرنا، ان کافروں کی خباثت کو بیان کرنا، ان کافروں کے ظلم کو بیان کرنا ایمان کا حصہ ہے. اور جب تک
اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا، اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا، اہل حدیث کے ایک بچے کی جسم میں خون کا آخری قطرہ تک باقی رہے گا۔ رب محمد کی قسم، ان کفار کے عقیدوں کو ننگا کیا جائے گا، ان کے ظلم کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ اپنے رسول کی محبت کی، اللہ اپنے رسول کے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں رکھنا، اللہ زندہ رکھنا، رسول کی محبت پہ رکھنا، اپنی توحید پہ رکھنا، صحابہ کی محبت پہ رکھنا، اور اپنے رسول اور صحابہ کے دشمنوں کی عداوت پہ رکھنا۔ اللہ موت دینا تو رسول کے دشمنوں کے ہاتھوں شہادت کی موت دینا، تاکہ ایک جان تو نے دی، یہی جان تیری توحید پہ قربان ہو جائے، تیرے رسول کی عزت و عصمت پہ قربان ہو جائے، رسول کے صحابہ کی عزت و عصمت پہ، تیرے دین کے لیے قربان ہو جائے۔ اللہ جب بھی موت دینا اس حال میں دینا، مولا ہمارا دل تیری محبت میں، تیرے رسول کی محبت میں، تیرے رسول کے صحابہ کی محبت میں، تیرے رسول کے آل بیت کی، اہل بیت آل اولاد کی محبت میں چمک رہا ہو، دمک رہا ہو۔ اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا، ہمارا دل تیرے رسول کے دشمن، تیرے دشمن، تیری توحید کے دشمن، تیرے قرآن کے دشمن، رسول کے صحابہ کے دشمن، رسول کی بیویوں کے دشمن، رسول کے اہل بیت کے دشمنوں کے لیے ہمارے دل کے اندر غضب ہو، غصہ ہو، نفرت ہو، اور وہ نفرت ہم زندگی میں اتر آئے، وہ نفرت ہماری روز مرہ کی روٹین میں اتر آئے، اور ان ظالموں سے ہمارا تعلق ایک مسلمان والا نہ ہو، بلکہ ایک مرتد والا ہمارا تعلق ہو، ہمارے دل میں محبت ہو، تیری محبت ہو، اور پھر تیری محبت کے تابع جتنی محبتیں ہوں وہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ نحمده نصلی علی رسوله الکریم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ آج کی ہماری گفتگو ان بھائیوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹانے کی کوشش ہوگی جن سے جب شیعیت کے عقائد کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم نے تو ان کے اندر کوئی ایسی خرابی، کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی، شیعوں سے پہلے ہمارا خطاب ان سنی بھائیوں سے ہے جو شیعوں کے گمراہ کن عقائد کو نہیں جانتے اور ان سے دوستی کرنے میں، رشتہ داری کرنے میں، تعلق داری کرنے میں، پیار اور محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو اپنے جیسا ہی ایک مسلمان انسان سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری گفتگو ان شیعہ عوام سے بھی ہے جو صرف شیعوں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے شیعہ ہے، جو اس لیے شیعہ ہیں کہ ان کا دادا شیعہ تھا، ان کا باپ شیعہ ہے، ان کا چچا شیعہ ہے، ان کا خاندان شیعہ ہے، وہ شیعیت کے عقائد کو ان کے علماء کی کتابوں کو نہیں جانتے، بلکہ اندھی تقلید میں، اپنے سرداروں کی تقلید میں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ تو ہم شیعہ کے کچھ عقائد ان کی اصل کتابوں سے آج آپ کے سامنے رکھیں گے، تقیہ کے بارے میں، نکاح متعہ کے بارے میں، اور اہل سنت سے تعلقات رکھنے کے بارے میں شیعہ مذہب اپنے ماننے والوں کو کیا دعوت دیتا ہے،
آئیے سنتے ہیں. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اہل سنت ناسبیوں کے مال پر قبضہ کرنا، ان کا مال چرانا، یہ سب شیعوں کے لیے حلال ہے. شیعوں کے لیے حلال ہے کہ وہ سنیوں کا مال چرائیں، سنیوں کے مال پہ قبضہ کریں، جیسے ان کا داؤ لگے اور جس طرح ان کا داؤ لگے وہ یہ کام کر گزریں. اور شیعوں کا یہ عقیدہ یہودیوں کے ان عقیدوں کے برابر ہے جس میں یہودی غیر یہودی کے اموال پہ قبضہ کرنا جائز سمجھتے ہیں. اور یہ عقیدہ کسی للو پھتو ذاکر نے بیان نہیں کیا، آج کے دور کے بلکہ یہ عقیدہ بیان کرنے والا امام طوسی اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں پہلی جلد صفحہ 384 پہ لکھتا ہے، سنیے ذرا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں سے دوستی، ان کا پڑوس، ان سے پیار، ان سے رشتہ داری کرنا، ان سے تعلقات رکھنا، ان سے بیٹی لینا دینا کوئی حرج نہیں، یہ ہم جیسے مسلمان ہیں. ذرا سنیے کہ شیعیت کے علماء اور آئمہ اپنے ماننے والوں کو اہل سنت کے بارے میں کیا تعلیم دے رہے ہیں. شیعہ کا امام طوسی ہے، کتاب کا نام تہذیب الاحکام ہے، پہلی جلد صفحہ 384 ہے، لکھتا ہے: خذ مال الناصب یعنی السنی حیث ما وجدتہ وادفع الینا خمس، کہ سنی کا مال جہاں سے ملے، جیسے ملے، جس طرح بھی ممکن ہو اس پہ قبضہ کر لو، اس کو چھین لو. سنی کا مال جہاں سے ملے، جیسے ملے، جس طرح ملے، اس پہ قبضہ کرنا تمہارے لیے ممکن ہو تو فوراً کر لو. اور ودفع الینا خمس، اور اس سنی کے مال پہ جو تم نے قبضہ کیا ہے اس کا پانچواں حصہ ہم شیعہ آئمہ اور ذاکروں کے حوالے کر دو. دوسری جگہ پر لکھتا ہے یہی امام طوسی، کہتا ہے: مال ناصبی وکل شیء یملکہ حلال، سنی کا سارا مال اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، جس چیز کا سنی مالک ہے، شیعوں کے لیے اس کا مال بھی اور اس کی ہر چیز حلال ہے. شیعہ کا عقیدہ ہے نقل کفر، کفر نباشد. میں نے پہلے عرض کی اس گفتگو سے ہمارا مقصد دو باتیں ہیں. پہلی بات کہ ہم ان اہل سنت عوام کے پردوں پہ پڑی ہوئی چادر کو تار تار کرنا چاہتے ہیں جس کے پیچھے وہ نہیں دیکھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جیسے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے عزیز ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے رشتہ داری، پیار، محبت، رشتے لینا دینا، اس میں کوئی حرج نہیں. تو آئیے سنیے ان کے عقائد کیا ہے. شیعہ کا دوسرا ہمارا مقصد اس گفتگو کا یہ ہے کہ وہ شیعہ عوام جو اندھی تقلید کی وجہ سے، دادا شیعہ ہونے کی وجہ سے، باپ شیعہ ہونے کی وجہ سے، سسر اور خاوند شیعہ ہونے کی وجہ سے شیعیت کے راستے پہ جو چلے ہیں، ان کو یہ دکھانا کہ جس مذہب کو تم نے اپنایا ہوا ہے، جس مذہب کی طرف تمہاری نسبت ہے، ذرا ان کی بنیادی عقائد کی کتابوں کو تو سن کر پڑھ کر دیکھو کہ ان کے عقائد کیا ہیں. شیعہ کا عقیدہ ہے بیت اللہ کے حجاج، وہ لوگ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کا حج کرنے آتے ہیں، جس کے لیے مالک عز و جل اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے: وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہو اس پر فرض ہے، واجب ہے، وہ فرض ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے، ولی اگرچہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض حج کو آ کر ادا کر دے. یہ اللہ کا حکم ہے ہر اہل ایمان کے لیے، جو حج کی طاقت رکھتا ہے وہ بیت اللہ میں آئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگایا، ان کی آواز کو اللہ نے دنیا میں پھیلایا، اور آج تک اور قیامت تک کے لیے جب تک یہ بیت اللہ آباد رہے گا، اللہ کے گھر کے حجاج بیت اللہ میں آتے رہیں گے. انبیاء نے حج کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اہل بیت نے حج کیا، علی حسن و حسین نے حج کیا، ابو بکر و عمر و عثمان نے حج کیا، یہ سب بیت اللہ کے حجاج ہیں، یہ اللہ کے گھر کی طرف آنے والے ہیں، جن کا اجر و ثواب یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو انسان حج کرتا ہے نہ اس میں لڑائی کرے، نہ اس میں گالی گلوچ کرے، نہ اس میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی خواہشات کرے اور تعلقات کرے اور اس طرح کی گفتگو کرے، حج کے ایام کے اندر، حج کے ان دنوں کے اندر جب وہ احرام کے اندر ہے، جب ان چیزوں سے باز آ جائے، وہ لڑائی سے باز آ جائے، گالی گلوچ سے باز آ جائے، فضول گفتگو سے باز آ جائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ رجع وہ اپنے واپس لوٹ رہا ہے. اب حج حاجی کا حج ختم ہو گیا, اب وہ اپنے دیار کو اپنے وطن کو واپس جا رہا ہے. مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ عز و جل کے کلام سے گفتگو کرتے ہیں, اللہ کی وحی سے بولتے ہیں, فرماتے ہیں رجع کیوم ولجته امه, وہ حاجی ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا. اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا جو اللہ کا گھر حالت توحید عقیدہ توحید کی سلامتی کے ساتھ بیت اللہ میں جاتا ہے, اللہ کے گھر کا حج کر کے آتا ہے. اس کا یہ مقام ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے. دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی جزا سوائے اللہ کی جنت کی اور کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, یہ حج کے بارے میں قرآن و حدیث کے دلائل ہیں. لیکن سنیے شیعت حاجیوں کے بارے میں کیا کہتی ہے. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ بیت اللہ کے حجاج زانی ہیں اور سب کے سب ولد الزنا ہیں, زانیوں کی اولاد ہیں, خود بھی زانی ہیں, ان کے ماں باپ بھی زانی تھے. اور یہ کہنے والا کوئی آج کا فاضل علوی جیسا خبیث ذاکر نہیں, بلکہ یہ شیعوں کے آئمہ نے یہ گفتگو کی ہے. سنیے شیعہ کا شیخ کاشانی کہتا ہے ان اللہ یبدأ بنظر الى زوار الحسین ابن علی عشیت عرفہ قبل نظره الى اہل الموقف, کہ اللہ عز و جل سب سے پہلے حسین کی قبر کی زیارت کرنے والے لوگوں کی طرف اپنی نظر دوڑاتا ہے, اس ان کو دیکھتا ہے, ان پہ اپنی نظر ڈالتا ہے. عرفہ کے اندر کھڑے ہوئے حاجیوں سے پہلے اللہ عرفہ والے حاجیوں کو نہیں دیکھتا, ان پہ نظر کرم نہیں کرتا, بلکہ نظر کرم حسین کی قبر کی زیارت کو آنے والوں پر کرتا ہے اور ان پر نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے, وہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ تفصیل بیان کر رہا ہے شیعہ کا امام کاشانی. لِأَنَّ أُولَئِكَ أُولَادُ الزِّنَا وَلَيْسَ فِي هَؤُلَاءِ زُنَات, کہ یہ جتنے عرفہ کے اندر کھڑے ہیں یہ سب زانی اور بدکار لوگ ہیں, ان کی طرف اللہ نظر کرم نہیں کرتا, بلکہ نظر کرم حسین کی قبر کی زیارت پر آنے والے شیعوں کی طرف کرتا ہے. جس عرفہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے, ذلیل اور حقیر ہو کر عرفہ سے بھاگتا ہے, کہتا ہے میں نے تو ساری ان کی زندگی گناہوں میں اس لیے ڈبوئی تھی کہ یہ برباد ہوئیں گے, میرے ساتھ جائیں گے. لیکن جب یہ عرفہ میں پہنچے اللہ عز و جل فخر کرتے ہوئے اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے آج عرفہ کے میدان میں کیوں اکٹھے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ, یہ تیری ہوامندی لینے کے لیے آئے ہیں, یہ اپنے گناہوں کی معافی کروانے کے لیے آئے ہیں, یہ تیرے سامنے درخواستیں لے کر آئے ہیں. تو مالک عز و جل فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, یہ عرفہ میں جتنے کھڑے ہیں جو اہل ایمان اور اہل توحید ہیں ان سے اللہ کا یہ وعدہ اور انعام کتنا بڑا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں, یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں. لیکن جب ہم شیعت کے عقائد کو دیکھتے ہیں تو کاشانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اللہ عز و جل عرفہ میں کھڑے ہوئے حاجیوں کی طرف نظر نہیں دوڑاتا, بلکہ حسین کی قبر پر آنے والے زائرین کی طرف نظر دوڑاتا ہے, کیونکہ عرفہ میں کھڑے ہونے والے تو زانی اور اولاد زنا ہیں. ملا باقر مجلسی شیعہ کا دوسرا امام اپنی کتاب بحار الانوار میں باب باندھتا ہے. سنیے باب کا نام کیا ہے. باب انہ یدع الناس باسماء امہاتہم الا الشیعہ. ملا باقر مجلسی کہہ رہا ہے قیامت کا دن ہوگا تو سوائے شیعوں کے جتنے لوگ ہیں سب کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا, باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا, کیونکہ شیعوں کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب زانی ہیں اور ولد الزنا ہیں, ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے, باپ مجہول ہے, اس لیے ماں کے ناموں سے پکارا جائے گا اور صرف شیعہ ہوں گے جن کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. شیعہ کے علاوہ جتنے سنی ہیں سب سنیوں کو قیامت کے دن اللہ ان کی ماں کے نام سے پکارے گا سوائے شیعوں کے, شیعوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارے گا, کیونکہ تمام سنی ولد الزنا ہیں, اولاد زنا ہیں. اس باب کے تحت ملا باقر مجلسی 12 روایتیں پیش کرتا ہے. اسی طرح کلینی نے اپنی کتاب کافی میں یہی عقیدہ بیان کیا. سنیے کلینی شیعوں کا امام کیا کہتا ہے. ان الناس کلہم اولاد بغایا, سارے کے سارے لوگ, ساری کی ساری انسانیت اولاد الزنا ہے. باغیوں کی اولاد ہے، زانیوں کی اولاد ہے، ما خلا شیعتنا سوائے ہمارے شیعوں کے، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو حقیقی اور حلالی اولاد ہے، جن کے باپ کا علم ہے، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جتنے سنی ہیں یہ سب اولاد الزنا ہیں۔ اسی طرح شیعہ کا ایک اور امام عیاشی اپنی تفسیر کی جلد نمبر 2 صفحہ 237 پہ لکھتا ہے، ما من مولود یولد الا وابلیس من ابالس بحضرته فان علم ان المولود من شیعتنا حجبه من ذلك الشيطان وإن لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام فكان مأبونا۔ شیعہ کا یہ خبیث امام کلینی اپنی کتاب میں بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد عیاشی اپنی تفسیر میں بیان کر رہا ہے، ما من مولود یولد الا وابلیس من ابالسا، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان، ایک شیطان، ایک ابلیس، ابلیسوں میں سے ایک ابلیس وہاں پر حاضر ہوتا ہے۔ اگر وہ جان لے کہ یہ پیدا ہونے والا شیعہ ہے تو پھر تو شیطان اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو بچا لیتا ہے، اور اگر اسے پتا لگے کہ یہ شیعہ نہیں ہے بلکہ یہ پیدا ہونے والا سنی ہے، نقل کفر، کفر نباشد، اے شیعوں سے دوستی کرنے والوں، اے شیعوں سے رشتے داری کرنے والوں، اے شیعوں سے محبتیں کرنے والوں، اے شیعوں سے پیار کرنے والوں، اے شیعوں کے ساتھ دل کی محبتیں کرنے والوں، اے شیعوں کے ساتھ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، تعلقات رکھنے والوں، اس نیت سے نہیں کہ میں اس کو اسلام کی دعوت دوں گا بلکہ اس نیت سے، اس عقیدے سے کہ یہ بھی ہم جیسے ہیں، یہ بھائی ہیں۔ تو دیکھیے ان کا شیخ اپنی تفسیر کے اندر کیا قول نقل کر رہا ہے کہ جب اس شیطان کو پتا لگ جائے یہ پیدا ہونے والا بچہ سنی بچہ ہے، شیعہ نہیں ہے، تو پھر اس کی شرمگاہ کے اندر اپنی انگلی کو داخل کرتا ہے، اور پھر وہ بچہ ساری عمر کس حالت میں رہتا ہے کہ اس کے ساتھ زنا کیا گیا ہے، اور اگر پیدا ہونے والی لڑکی پیدا ہو تو پھر اس کی شرمگاہ کے اندر انگلی ڈالتا ہے، اور وہ فرج الجاریہ فکانت فاجرہ، تو یہ لڑکی ساری عمر فاجرہ اور زانیہ رہتی ہے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے حجر اسود کو مکہ شریف سے نکال کر کوفے میں لے جایا جائے، اللہ ان کا یہ خواب کبھی پورا نہ کرے، کبھی شرمندہ تعبیر نہ کرے۔ وہ حجر اسود جو آسمان سے مالک عز و جل جنتوں سے بھیجا، وہ حجر اسود جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے بیت اللہ کے اندر نصب کیا، وہ حجر اسود جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آئے گا وہ الہ عینان، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اور یہ اہل ایمان اور اہل توحید کو تلاش کر کے اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں سفارش کر کے اہل توحید، اہل ایمان کی شفاعت کرے گا۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ یہ حجر اسود یہاں سے نکال لیا جائے اور پھر کوفے میں لے جایا جائے، اللہ مملکت سعودی عربیہ کی حفاظت کرے ان شرارتیوں سے، ان شیطانوں سے، یہودیوں کے ایجنٹوں سے، اللہ بیت اللہ کی حفاظت فرمائے، اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اس کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ حاجیوں کی مزید خدمت کرے، وہ بیت اللہ کی مزید خدمت کرے۔ اللہ مملکت سعودی عربیہ جو کانٹے کی طرح ان کافروں کی آنکھوں میں چبھ رہی ہے، اللہ ان کی چبھن کو اور زیادہ کرے، اور اس توحید کی سرزمین کی حفاظت فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حجر اسود یہاں سے نکال کر لے جانا چاہیے، اور یہ کہنے والا عام مولوی ملا نہیں بلکہ شیعوں کا امام فیض الکاشانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، یا اہل الکوفہ لقد حباکم اللہ عز وجل لبما لم یحبو احدا من فضل، اے شیو تمہیں اللہ نے وہ عزت دی ہے، وہ مقام دیا ہے، وہ کچھ عطا کیا ہے جو تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا، اب وہ فضل کیا ہے ذرا سنو، مصلاکم بیت آدم و بیت نوح و بیت ادریس و مصلی ابراہیم، کہ تمہاری جو مسجد ہے کوفے کی، جو تمہارا مصلی ہے، مرکز ہے، وہ آدم کا گھر ہے، وہ نوح کا گھر ہے، وہ ادریس کا گھر ہے، اور اس ابراہیم کا مصلی ہے۔ الی ان قال ولا تذهب ایام والیالی حتی ینصب الحجر الاسود فی، کہ دن اور رات کی یہ گردش ختم نہیں ہوگی، دن اور رات ختم نہیں ہوں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی، اور بیت اللہ سے حجر اسود کو نکال کر تمہارے کوفے کی اس جگہ پہ لگایا جائے گا۔ اللہ تمہارے اس خواب کو کبھی شرمندہ تعبیر نہ کرے، اللہ تمہارے ان مقاصدوں کو کبھی پورا نہ کرے، اللہ عز و جل رحمت فرمائے اس اہل ایمان کی سرزمین پر، اور اس کی حفاظت فرمائے ان کافروں کے ان پلاننگوں کو، اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی قوتوں سے ان کو برباد کرے، ان کی سوچوں کو، ان کے منصوبوں کو برباد کرے۔ آئیے شیعہ کے ایک اور عقیدہ، وہ عقیدہ کہ کائنات کا یہ واحد مذہب ہے دنیا بھر کا یہ اکیلا وحید وہ مذہب ہے جس میں جھوٹ بولنا بھی کار ثواب ہے. شیعہ کا عقیدہ تقیہ, جھوٹ بولنا, اصل بات کو چھپا لینا, کچھ اور کہنا, دو رخ اختیار کرنا, یہ جھوٹ بولنا جانوروں تک کے اندر ناپسندیدہ چیز ہے. یہ جھوٹ بولنا دنیا کے ہر مذہب کے اندر ناپسندیدہ چیز ہے. لیکن آئیے ذرا آپ کو بتائیں کہ شیعہ عقائد کے مطابق جھوٹ بولنے والے کو, تقیہ کرنے والے کو, اپنی بات چھپانے والے کو, ظاہر کچھ اور کرنے والے کو کیا ملتا ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟ یہ عقیدہ اہم ترین عقیدہ ہے امامیہ شیعہ کا, بلکہ انہیں ان کے ہاں اس کو دین کا رکن کہا گیا ہے. خمینی اپنی کتاب کشف الاسرار میں تقیہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ انسان وہ بات کرے جو حقیقت کے خلاف ہو, یا ایسا عمل کرے جو شریعت کے کھلا مخالف ہو, اور یہ اپنے خون, عزت اور دین بچانے کے لیے کرے, تو شیعہ کے ہاں تقیہ کرنے کی صرف اجازت نہیں بلکہ یہ دین کا رکن ہے. نماز کی طرح رکن ہے, جس طرح نماز دین کا رکن ہے, اسی طرح تقیہ کرنا دین کا رکن ہے, بلکہ نماز سے بڑھ کر رکن ہے. شیعہ کا شیخ ابن بارویہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے, اعتقادنا فی التقیہ انہا واجبہ من ترکہا بمنزلہ من ترک الصلاۃ, کہ ہمارے عقیدے کے مطابق, شیعہ عقیدے کے مطابق تقیہ کرنا واجب ہے, اور جو اس کو چھوڑتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. شیعہ کا امام کلینی اپنی کتاب کافی میں اس عقیدے پر باب باندھتا ہے, باب تقیہ, اور 23 روایات اس عقیدے کی حمایت میں بیان کرتا ہے. اور باب تقیہ کے بعد باب باندھا ہے باب الکتمان, اپنے ایمان کو چھپانا, اپنے عقیدوں کو چھپانا, اپنی باتوں کو چھپانا, اور اس کے تحت 16 حدیثیں نقل کرتا ہے جس میں شیعہ الامامیہ کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے دین کو چھپا کر رکھو, اپنے عقیدے کو خفیہ رکھو. شیعہ کا شیخ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں 109 روایتیں پیش کرتا ہے, اور یہ عقیدہ بیان کرنے کے لیے مجلسی نے باب باندھا ہے, باب تقیہ, شیعہ اہل سنت کے سامنے اپنے عقائد کو تقیہ کرتے ہوئے چھپاتے ہیں. آپ کسی شیعہ سے پوچھو کیا تمہارا صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے, وہ کہے گا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ہم یہ نہیں کہتے. تمہارے علماء کا اور تمہارا قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے, وہ کہیں گے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں, ہم قرآن حکیم کو مانتے ہیں, ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں, ہم نبی کی ازواج کی عزت کرتے ہیں. یہ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا مذہب ان کو تعلیم دیتا ہے کہ اہل سنت کے سامنے اپنے عقائد کو تقیہ کرتے ہوئے چھپاتے رہو. سنیے, شیعہ شیخ صدوق ابو عبداللہ سے روایت کرتا ہے, انہوں نے کہا ما منکم احد یصلی صلاۃ الفریضہ فی وقتها ثم یصلی معهم ای مع اہل السنہ صلاۃ تقیہ وهو متوضی الا کتب اللہ له بها 25 درجہ. تم میں سے کوئی شیعہ اپنی نماز کو اپنے وقت پر پڑھے, اپنی نماز کو اپنے وقت پر پڑھے, اور پھر سنیوں کے ساتھ جا کر تقیہ کرتے ہوئے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لے, تو اللہ اس کی اس نماز کا جو اس نے سنیوں کے پیچھے اپنا مذہب چھپا کر سنی ظاہر کر کے پڑھی ہے, تقیہ کر کے پڑھی ہے, اس نماز کا اس کو 25 درجہ زیادہ گنا ثواب ملتا ہے. اسی طرح شیعہ اتنا عشریہ اہل سنت کے ساتھ تقیہ کرنے کو واجب سمجھتے ہیں. ان کے سامنے ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار صفحہ 421 جلد نمبر 75 پہ لکھتا ہے, وَتُقِيَ فِي دَارِ تُقِيَ واجب, سنیوں کا گھر جس کو دار تقیہ کہا گیا ہے, کہ سنیوں کے گھر میں جب تم سنی مجلس میں ہو, سنی لوگوں میں ہو, تو پھر ان جیسا لباس دھار لو, ان جیسی باتیں کرو, اپنے ایمان و عقیدے کو چھپا لو. سنیوں کے گھروں کو دار تقیہ کہنے والے ان کو کہتے ہیں تم پر واجب ہے کہ تم سنیوں کے سامنے اپنا اصل دین پوشیدہ رکھو, چھپا کے رکھو, اپنے عقیدے چھپا کر رکھو, اور ان کے بھیس میں اپنا بھیس بدل لو. اسی طرح شیعہ اہل سنت کے ممالک کو, ان کے ملکوں کو دولت الباطل کے نام سے پکارتے ہیں, اور سنی ملک میں تقیہ کو واجب قرار دیتے ہوئے ملا باقر مجلسی لکھتا ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یتکلم فی دولت الباطل الا بتقیہ, جس کو اللہ پر ایمان ہے, قیامت کے دن پر ایمان ہے, وہ سنیوں کے ملکوں میں جب بھی کلام کرے, سنیوں کے ملکوں میں جب بھی بات کرے, تو وہ تقیہ کے ساتھ کرے, اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کو چھپا کر ان جیسا بن جائے. حالانکہ کل کے درس میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ رضا کا وہ قول نقل کیا تھا جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے, شیعہ رائٹر, شیعہ پریس چھاپ رہا ہے، شیعہ کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ قول موجود ہے کہ جب جب ایسا دور آئے، فتنوں کا دور ہو، تم اصحاب عیسیٰ کی طرح ڈٹ جانا، تمہارے جسموں سے نیزے گزار دیے جائیں تو ڈٹ جانا، تمہیں سولی پہ ٹانگ دیا جائے تو ڈٹ جانا، تم مر جانا، کیونکہ اللہ کی اطاعت میں مرنا اللہ کی نافرمانی میں زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ ورضا ان ظالموں کے اس ظلم اور اس کفر سے بری اور پاک اور بری ذمہ ہے۔ ملا باقر مجلسی کہتا ہے بہار الانوار جلد نمبر 75 ہے، صفحہ 412 ہے، اور اعلان کر رہا ہے کہ سنیوں کے ملک میں جب جاؤ تو وہاں جا کر تقیہ کرنا، اپنی بات کو چھپانا تم پر واجب ہے، جو اللہ پر اس کے آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے وہ یہ بات کرے۔ اسی طرح شیخ شیعوں کا شیخ حر العاملی اپنی کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 479 پر یقیدہ بیان کرتا ہے، وجوب عشرت العامہ بتقیہ، کہ جب اہل سنت عوام کے ساتھ تم ہو، جب عوام اہل سنت کے ساتھ ہو تو پھر تقیہ کر کے رہنا تم پر واجب ہے، ان سے شادیاں کر لو، ان سے رشتہ داریاں کر لو، سال ہا سال ان کے ساتھ رہو، ان کو احساس نہ ہونے دو کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ رہو اپنے عقیدے کو چھپا کر۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بہار انوار میں لکھتا ہے من صلى خلف المنافقین، یعنی اہل سنت، جس نے نماز پڑھی، جس شیعہ نے نماز پڑھی منافقین کے پیچھے، سنیوں کے پیچھے، بے تقیہ تقیہ کرتے ہوئے، اپنے مذہب کو چھپاتے ہوئے، تو پھر کان کمن صلی الائمہ، کان کمن صلی خلف الائمہ، تو اس کے لیے ایسے ہے جیسے اس نے اپنے اماموں کے پیچھے جا کے نماز پڑھی ہو، اتنا ان کو ثواب ملتا ہے۔ ان کو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ تم سنیوں کے سامنے اپنی باتوں کو چھپا کر رکھو، اپنے مذہب کو چھپا کر رکھو۔ آئیے شیعہ کے ایک اور گمراہ ترین عقیدے کی طرف، آج ان کے چہرے پہ پڑی ہوئی اس چادر کو بھی اتارتے ہیں، ان کا چہرہ اس عقیدے میں بھی ننگا کرتے ہیں، اور وہ گمراہ ترین عقیدہ متع کا عقیدہ ہے، شیعت اور متع۔ متع کی تعریف شیعہ کے ہاں یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے خفیہ شادی لڑکی اور لڑکے کے درمیان صرف جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے، ایک شرط پر کہ وہ عورت کسی اور کی بیوی نہ ہو، صیغہ زواج ادا کرتے ہوئے، صیغہ زواج لڑکا ادا کرے لڑکی کے سامنے، جب تنہائی کے اندر اپنے اکیلے کمرے میں ہو، دونوں تنہا ہو، تو ان کے اس کے سامنے صیغہ زواج ادا کرنے کے بعد لڑکی اور لڑکے کے لیے اپنی جنسی معاملات پورے کرنا، ان کے ساتھ مباشرت کرنا، ان کے ساتھ بدکاری کرنا، یہ متع کرواتا ہے اور جائز ہو جاتا ہے۔ اس میں سنیے، نکاح کے اندر گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، نکاح کے اندر اعلان کی ضرورت ہوتی ہے، نکاح کے اندر لڑکی کی ولی کی اجازت ضروری ہوتی ہے، لیکن متع کے اندر نہ تو کسی گواہ کی ضرورت ہے۔ پکڑو، اندر لے جاؤ، حجرے میں بیٹھ جاؤ، اندر بیٹھ کے جو آپ نے صیغہ زواج ادا کرنا ہے وہ ادا کرنے کے بعد اپنے سارے معاملات کو چلاتے رہو، اور جتنے عرصے تک چلانا چاہو چلا سکتے ہو، نہ کسی گواہ کی ضرورت ہے، نہ کسی کو اطلاع دینے کی ضرورت ہے، اعلان کی ضرورت ہے، خفیہ سری طور پہ اندر کھاتے یہ کام کرتے رہو، اور نہ ہی لڑکی کے باپ سے، لڑکی کے ولی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ شیعہ کا شیخ توسی لکھتا ہے یجوز ان یتمتع بها من غیر اذن ابیها وبلا شهود وبلا اعلان، کہ شیخ توسی کہتا ہے کہ متع کرنے کے لیے جائز ہے کہ لڑکی کی باپ کی اجازت کے بغیر اس لڑکی سے متع کیا جائے، حالانکہ نکاح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نکاح نہیں ہے جس میں ولی کی رضامندی نہ ہو، ولی شامل نہ ہو، ولی کی اجازت نہ ہو، ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ لیکن یہ متع، اس کے اندر شیخ توسی کہتا ہے، شیعوں کا شیخ، یجوز ان یتمتع بها من غیر اذن ابیها، لڑکی کے باپ کی اجازت کے بغیر اس سے متع کرنا جائز ہے، وبلا شہود، یہ زنا ہے، یہ خفیہ بدکاری ہے، یہ اندر کھاتے کی بدکاری ہے، وبلا شہود، اس میں کسی گواہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وبلا اعلان، کسی اعلان کی کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ امام یا اثنا عشری شیعوں کے ہاں متع کرنے کے لیے صیغہ زواج، لڑکا تنہائی میں لڑکی کے سامنے بیٹھے اور صیغہ زواج ادا کرے، وہ کیا ہے؟ سنیے، شیعہ کا شیخ کلینی اپنی کتاب فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ 455 پہ لکھتا ہے، سنیے، ان جعفر الصادق ان جعفر الصادق سئل كيف اقول لها اذا خلوت بها. اے امام جعفر صادق, اور یہ جھوٹ ہے, امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف, جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام یہ جھوٹ ہے. جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, تمہاری اس بکواسات سے, تمہارے اس گند سے, تمہاری اس بدکاری سے, تمہاری اس بے حیائی سے, تمہارے اس زنا سے بری ہیں. یہ زنا کرتے ہوئے اس کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کرو. جھوٹ کی نسبت کرتے ہوئے کلینی اپنی کتاب فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ 455 میں لکھتا ہے کہ جعفر صادق سے ایک مطع کرنے والے نے آیا اور سئلا کیف اقول لها اذا خلوت بها, اور پوچھتا ہے کہ جب میں لڑکی کے ساتھ تنہائی میں اکیلا ہو جاؤں, تنہا ہو جاؤں, ہمارے دونوں کے درمیان خلوت ہو, تو پھر میں اسے کیا کہوں. قال, کہا امام جعفر صادق نے, تقول, تو کہ, اتزوجک متعتا علی کتاب اللہ و سنت نبیی, میں تجھ سے متعہ کا نکاح کرتا ہوں, متعہ کی شادی کرتا ہوں قرآن کے اوپر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ اللہ پر بھی جھوٹ, یہ قرآن حکیم پر بھی جھوٹ اور تہمت ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی تہمت اور جھوٹ ہے. اللہ بھی تمہاری اس بدکاری کے, اس بدکاری اور زناکاری سے, اللہ عز و جل کا دین پاک ہے, اللہ کی کتاب پاک ہے, اللہ کا رسول پاک ہے, اس کی سنت پاک ہے. علی, حسن, حسین اور جعفر صادق تک یہ سارے آئمہ تمہارے, ان کی طرف تمہاری نسبت جھوٹ کی نسبت ہے. کہا جعفر صادق نے, تو اسے کہے کہ اتزوجک متعتا علی کتاب اللہ و سنت نبیہ, میں تجھ سے متعہ کرتا ہوں قرآن پر, اللہ کی کتاب پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. لا وارث ولا موروث, نہ کوئی وارث نہ موروث اس متعے سے جو اولاد ہوگی, نہ اس وراثت کا اس میں کوئی دھندا نہیں ہے, اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. کدا و کدا یوما و کدا و کدا سنا, آج فلاں دن ہے میں تجھ سے متع کر رہا ہوں, یہ فلاں سال ہے میں تجھ سے متع کر رہا ہوں. و کدا و کدا درہم, اور میں اتنا درہم دے کر تجھ سے یہ متع کر رہا ہوں, تھوڑا ہے یا زیادہ ہے, تو اس سے راضی ہو جا. وہ اس سے راضی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ لڑکی پھر تنہائی میں, نہ ولی ہے, نہ گواہ ہے, نہ اعلان ہے, سری اور خفیہ طور پہ کوئی بھی لڑکا لڑکی کو پکڑ کے یہ باتیں کہے اور اس سے متع کر لے. اب یہ کھلی ہوئی بدکاری ہے, یہ کھلا ہوا زنا ہے, یہ حرام کاری ہے جس کو اللہ عز و جل نے, اللہ عز و جل نے خیبر کی جنگ کے موقع پر حرام قرار دے دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا اس حدیث کے راوی ہیں. فاضل علوی ذاکر خبیث کہتا ہے کہ اگر, نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ اگر علی, اگر عمر خلیفہ ثانی متعہ کو بند نہ کرتے تو پھر دنیا میں زنا نہ پھیلتا. اب اتنا زنا ہو رہا ہے یہ عمر کے کھاتے میں جائے گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ علیہ من اللہ ما یستحق. تو سنو, یہ عمر نے نہیں بلکہ علی کی روایت ہے, علی راوی ہے, صحیح بخاری ہے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مرضہ فرما رہے ہیں, خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کاموں کا حکم دیا کہ آج کے بعد قیامت تک کے لیے متعہ حرام ہے اور گھریلو گدے کھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. لیکن یہاں کیا کہتے ہیں, یہاں کیا اعلان کرتے ہیں شیعہ, کہ اس کی رغبت دلانے, اس بدکاری, اس زناکاری کی رغبت دلانے کے لیے کتنے انہوں نے فوائد و مناقب گھڑ رکھے ہیں. آئیے سنیے, شیعہ اثنا عشریہ امامیہ نے متعہ کی رغبت دلانے کے لیے احادیث گھڑی ہیں, بلکہ اس بدکاری و زنا کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا عمل قرار دیا ہے. جو ایک دفعہ متعہ کرے اس کا مقام حضرت حسین تک بن جاتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعال اللہ عما یقولون, یہ خبیث کیا کچھ بکواس کرتے ہیں. اللہ اور اس کا رسول, اللہ کی شریعت اس ان کی بکواسات سے بری و ذمہ ہے. کہا, جو ایک دفعہ متعہ کرے اس کا مقام حسین کے برابر, جو دو دفعہ متعہ کرے اس کا مقام حسن کے برابر, جو تین دفعہ متعہ کرے اس کا مقام علی کے مطابق برابر ہو جائے گا, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر, کفر نباشد, جو چار دفعہ متعہ کرے اس کا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور شیعہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ اس گناہ اور جرم سے فراغت پانے پاتے ہی متع کرنے والوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے, اور یہ کہنے والا کوئی عام مولوی ملا نہیں, ملا باقر مجلسی, شیعوں کا امام, اپنی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ 306 پر لکھتا ہے, عن صالح بن عقبہ عن ابیہ عن ابی جعفر علیہ السلام قال قلت للمتمتع ثواب. سائل پوچھ رہا ہے, سائل یہ پوری سند ہم آپ کے سامنے ملا باقر مجلسی کی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ 306 پر لکھتا ہے کہ عن صالح ابن عقبہ عن ابی جعفر علیہ السلام, پوری سند بیان کرنے کے بعد کہتا ہے سائل نے امام جعفر صادق سے کہا, ابو جعفر علیہ السلام سے کہا قلت للمتمتع ثواب, کیا تمتع کرنے کے والے کے لیے, متع کرنے والے کے لیے اجر و ثواب ہے. قال ان کان یرید بذلک وجه اللہ تعالی اللہ عما یقولون. اللہ ان کو قتل کرے, یہ اللہ کے ذمے کس طرح کا جھوٹ منسوب کر رہے ہیں. کہا کہ اس نے کہا ان کان یرید بذلک وجه اللہ تعالی, اگر وہ متع کرنے والا یہ متع اللہ کے چہرے کے لیے کر رہا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے, اللہ کی پسندیدگی کے لیے کر رہا ہے, اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے. وخلافا علی من انکرہا, یعنی علی اہل سنہ, اور جو اہل سنت اس متع کے خلاف ہیں ان کا رد کرنے کے لیے کر رہا ہے, ان کا انکار کرنے کے لیے کر رہا ہے. تو پھر سنیے اس بدکاری پر, اس زنا پر, اس بے حیائی پر, اس حرام کاری پر ملتا کیا ہے. سنیے شریعت کیا کچھ بتا رہی ہے. لم یکلمھا, اس متع کرنے والی لڑکی کے ساتھ, اس بدکار عورت کے ساتھ وہ جو بھی بات کرے گا, کلمتن, اس سے کوئی بھی بات کرے گا زنا کرتے ہوئے, متع کرتے ہوئے, بدکاری کرتے ہوئے, بے حیائی کرتے ہوئے, کنجر خانہ کرتے ہوئے, جو بھی اس سے بات کرے گا, الا کتب اللہ له, الا کتب اللہ له بها حسنا, ایک جملہ بھی اس فاحشہ بدکار زانیہ کنجری کے ساتھ اگر ایک جملہ بھی بولے گا تو الا کتب اللہ له بها حسنا, اس کے ہر جملے کے اوپر, ہر قول کے اوپر اللہ اس کو نیکی دے گا. ولم یمد یده الیہا الا کتب اللہ له حسنا, اور اپنا ایک مرتبہ بھی ہاتھ اگر اس نے اس لڑکی کی طرف بڑھایا, جتنی بار اس کی جسم کی طرف ہاتھ بڑھائے گا, ہر ہاتھ بڑھانے پر اللہ اس کو نیکی دے گا. تعال اللہ عما یقولون, فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكْ ذَنْبًا, فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا شَبَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَى شَعْرِهِ. جب وہ اس بدکاری سے, اس متع سے فارغ ہو جائے گا تو فارغ ہوتے ہی اللہ عز و جل اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ابھی اجر و ثواب رکا نہیں ہے, اجر و ثواب آگے چل رہا ہے. مزید سنیے, فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا شَبَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَى شَعْرِهِ. تو جب یہ متع کر کے فارغ ہو جائے گا, متع سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ غسل کریں گے اور جتنا پانی اپنے بالوں پہ ڈالیں گے تو ان بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. سائل کہتا ہے قلت بعدد شعر, قال بعدد شعر. سائل کہتا ہے امام صاحب اتنا اجر و ثواب کہ بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ معاف ہو جائیں گے. کہا ہاں, بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں گے. شیعہ امامیہ کے متعہ میں مہر کیا ہے, کتنا ہوتا ہے؟ شیعہ نے اپنے مردوں اور عورتوں کے لیے اس بدکاری کو بہت آسان کر دیا ہے, اتنا آسان کر دیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ایک درہم میں پھنستی ہے تو پھنسا لو, ایک مٹھی کھانا دے کے راضی ہوتی ہے کر لو, ایک مٹھی آٹا دے کے راضی ہوتی ہے کر لو, ایک مٹھی تو ایک مٹھی کھجور, ایک مٹھی آٹا, ایک مٹھی کھانا, اور ایک درہم بھی اس کا حق مہر کافی ہے, اس کو دے سکتے ہو. اور یہ بات کہنے والا شیعہ کا شیخ کلینی کتاب کافی میں لکھتا ہے, عن ابی جعفر انہ سعیل عن متعۃ النساء قال حلال, قال حلال. کلینی اپنی کتاب کافی میں لکھ رہا ہے کہ ابی جعفر سے پوچھا گیا, ان سے سوال کیا گیا عورتوں کے ساتھ متع کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو, تو ابو جعفر نے کہا قال حلال, یہ حلال ہے. وَإِنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ دِرْهَمْ وَإِنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ دِرْهَمْ فَمَا فَوْقَهُ, اور اس نکاح کے اندر, اس متع کے اندر ایک درہم بھی کافی رہتا ہے, اگر ایک درہم میں بھی کوئی مان جائے ایک درہم بھی کافی رہتا ہے, اور اس سے زیادہ بھی جتنا دے دیا جائے تو کافی رہتا, فَمَا فَوْقَهُ, جو اس سے اوپر ہے وہ بھی کافی ہے, اور ایک درہم بھی کافی ہے. بلکہ شیعوں کے لیے عورت کے جسم کی قیمت عورت کا حق مہر ایک مٹھی آتا ہے, اور یہ ان کے مشائخ نے متعاقے یہ فوائل و مناقب اتنے بیان کر رکھے ہیں کہ شیعہ کا شیخ کلینی فروع کافی میں لکھتا ہے, عن ابی بصیر قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن ادنا مہر متعاتی ما ہوا قال کف من طعام دقیق او صدیق تمر. ابو بصیر کہتا ہے میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ متعا کے لیے سب سے تھوڑا مہر کیا ہو سکتا ہے, کم سے کم کس چیز کے اوپر ہم متعا کر سکتے ہیں؟ تو ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہا کف من طعام دقیق, بر میں سے, کنک میں سے, گندم میں سے, اس کے کھانے میں سے ایک مٹھی کھانا یہ کافی رہے گا. اسی لیے شیعہ کے مجلے شیرا جس کا عدد نمبر 684 ہے لسنا رابعہ, اس میں ایران کے صدر کا ایک پیغام نشر ہوا ہے. ایران میں صدر کہتا ہے کہ 2.5 لاکھ بچے ایران میں متعا کی پیداوار موجود ہیں. 2.5 لاکھ بچے ایسے ہیں جن کو حکومت سنبھال رہی ہے, جن کو لوگ سنبھال رہے ہیں, جو متعا کی اولاد ہیں. 2.5 لاکھ بچے, میرا خیال ہے اگر امریکہ کا آپ سروے کرو تو 2.5 لاکھ حرامی بچوں کی تعداد آپ کو وہاں نہیں ملے گی جتنے 2.5 لاکھ بچوں کی حرامی تعداد آپ کو ایران کے اندر مل رہی ہے. اور لکھنے والا مجلہ شیرا شیعی مجلہ ہے, شیعوں کا رسالہ ہے, اور شیعوں کے صدر رفسنجانی کا بیان ہے کہ ایران میں 2.5 لاکھ بچے متعا کی پیداوار ہیں جو موجود ہیں. صدر نے اس متع کو بند کرنے, ختم کرنے کی ضرورت پہ شدید زور دیا ہے, مگر شیعوں کو حرام کاری سے کون روکے؟ متعا کرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا. ہاں واللہ بتا رہا ہوں, آگے دلائل آئیں گے. متعا کرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا جس سے میں متعا کر رہا ہوں یہ کون ہے. وہ ماں سے متعا کرتا ہے, کچھ عرصے کے بعد اس کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی سے متعا کر رہا ہوتا ہے جو اس کی اپنی ہی بیٹی ہے. امام حسین موسوی رحمت اللہ علیہ جو خمینی کا قریبی ترین شاگرد تھا, پھر وہ مسلمان ہو گئے, اور پھر انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد کتاب لکھی للہ ثم للتاریخ, اللہ کے لیے اور تاریخ کے لیے میں ایک دستاویز چھوڑ رہا ہوں, تاریخ میں یہ چیز ریکارڈ میں رہے گی اور زندہ رہے گی. اور اس کتاب لکھنے کے جرم میں علامہ حسین موسوی رحمت اللہ علیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا. یہ اپنی کتاب للہ ثم للتاریخ کے صفحہ 44 پر لکھتے ہیں کتنے ہی متعا کرنے والوں نے, سنیے, خمینی کا قریبی ترین شاگرد تھا یہ لکھ رہے ہیں کہ کتنے ہی متعا کرنے والوں نے ماں اور بیٹی دونوں سے, پھوپھی اور بھتیجی سے, خالہ اور بھانجی سے متعا کیا ہے. ایک ہی وقت میں ماں سے بھی کر رہا ہے, اس کی بیٹی سے بھی کر رہا ہے, پھوپھی سے بھی کر رہا ہے, بھتیجی سے بھی کر رہا ہے, خالہ سے بھی کر رہا ہے اور بھانجی سے بھی کر رہا ہے. کہاں کہاں علامہ حسین موسوی رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اپنا ایک سوال لے کر, جس سوال کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ سوال لے کر آئی, اس نے کہا علامہ صاحب ایک شیعہ سردار جس کا نام سید حسین الصدر ہے, اس نے میرے ساتھ 20 سال پہلے متعا کیا. سنیے لکھنے والا امام خمینی کا, امام بدعت اور ضلالت گمراہی کا امام خمینی, اس کا قریبی ترین شاگرد علامہ حسین الموسوی رحمت اللہ علیہ, جس کو مسلمان ہونے اور پھر للہ ثم للتاریخ کتاب لکھنے کے جرم میں شہید کر دیا گیا, وہ لکھ رہا ہے کہ میرے پاس ایک ایران کی شیعہ عورت آئی اور اس نے وہ واقعہ اور قصہ سنایا, مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئی کہ اس سوال کا اب کیا جواب ہے, اس کا کیا حل ہے. کہا 20 سال پہلے سید حسین الصدر نے میرے ساتھ متعا کیا جس سے میں حاملہ ہو گئی. جب اس کا مجھ سے دل بھر گیا, وہ میرے ساتھ کھیلتا رہا, اپنے معاملات چلاتا رہا, جب اس کا دل بھر گیا تو وہ اس نے مجھے چھوڑ دیا. پھر اس کے نطفے سے میرے پیٹ میں حمل ہوا. اس کا مجھے یقین اس لیے ہے کہ جن ایام میں نے متعا اس کے ساتھ کیا, ان ایام میں میرا متعا اور کسی کے ساتھ نہیں چل رہا تھا, صرف اسی کے ساتھ چل رہا تھا. کہا اس کا پھر اسی سید حسین الصدر کا حمل مجھے ہوا تو اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی. اس عورت نے قسم اٹھا کر کہا, علامہ شیخ حسین موسوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس عورت نے قسم اٹھا کر کہا, اللہ کی قسم یہ لڑکی اسی سید کی ہے, اسی سید حسین الصدر کی ہے, کیونکہ اس عرصے میں نے کسی اور سے متعا نہیں کیا. جب یہ لڑکی جوان ہو گئی, یہ بڑی خوبصورت تھی, شادی کے قابل ہو گئی, تو اچانک مجھے پتا لگا کہ میری بیٹی حاملہ ہے. میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا اس کے حمل کا سبب کیا ہے, تو اس نے اسی سید حسین الصدر کا نام لے کر کہا کہ ماں اس نے کچھ دن پہلے میرے ساتھ متعا کیا اور اس کے مت سے میں حاملہ ہوگی. تو ماں پریشان ہو گئی, ماں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, وہ تڑپ اٹھی اور وہ ماں کہنے لگی اے بیٹی تجھے نہیں پتا کہ یہی سید حسین الصدر تو تیرا باپ ہے. اور اسے یہ سارا قصہ 20 سال پہلے کے متع کا قصہ سنایا کہ اس شخص نے میرے ساتھ متع کیا جس سے تیرا حمل ہوا, تو پیدا ہوئی, پھر تو جوان ہوئی, جب تو بالغ ہو گئی تو اسی سید حسین الصدر نے تجھ سے آگے متع کیا, حالانکہ وہ تیرا سگا باپ, اس کے نطفے سے تو پیدا ہوئی ہے. ایک طرف وہ ایک عورت سے متع کر کے جاتے ہیں اور 20 سال کے بعد اسی کی بیٹی جو اصل میں اسی آدمی کے نطفے سے پیدا ہوئی ہوتی ہے وہ اپنی بیٹیوں سے متع کرتے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ شیخ حسین موسوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں متع کی دنیا کے اندر اس طرح کے بہت سے حادثات بھرے ہوئے ہیں کہ انسان متع کرتے ہوئے نہیں جانتا کہ میں اپنی بہن سے متع کر رہا ہوں, میں اپنی بیٹی سے متع کر رہا ہوں جس سے میں نے کیا, میرے ہی نطفے سے پیدا ہونے والی, اس کے ساتھ میں کچھ سالوں کے بعد پھر متع کرنے کے لیے آ گیا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک شیعہ کے لیے کتنی عورتوں سے متع کرنا, ایک شیعہ کے لیے کتنی عورتوں سے متع کرنے کا شیعوں کا مذہب اجازت دیتا ہے. شیعہ نے متع کرنے کے لیے عورتوں کی تعداد کے مسئلے پہ دروازہ کھول رکھا ہے, بدکاری اور بے حیائی کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے, کیونکہ وہ کرائے پر پیار کرنے والیاں ہوتی ہیں, کرائے کی رنڈیاں ہوتی ہیں, کرائے پہ لائی جاتی ہیں. اس لیے شیعہ کے مذہب میں جائز ہے کہ 100 سے زیادہ عورتوں سے بھی متع کرے. اسلام کی طرح 4 بیویوں کا اصول نہیں ہے. مجھے ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے اس قصے کو بیان کرنے دیجئے جب امریکی صدر ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے تو اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا اسلام بڑا ظالم ہے, اس کا نظام بڑا ظالمانہ ہے, تم ایک مرد ہوتا ہے اور 4 عورتوں کو تم باندھ لیتے ہو, ایک مرد کے لیے 4 عورتیں. ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری تو 4 بیویاں ہیں لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں تیری کتنی بیوی ہے؟ اس نے کہا فقط میری صرف 1 بیوی ہے اور نہیں. ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے پوچھا پھر بتا, چلو ٹھیک ہے تیری بیوی تو ایک ہے لیکن پارٹ ٹائم کے لیے تو نے کتنیوں کو سہیلیے بنا رکھا ہے, کتنیوں سے تیری یاریاں ہیں, تیری گرل فرینڈ کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, اس کا میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے میری کس کس سے معاشقے اور عشق مشوقی چل رہی ہے. ملک عبدالعزیز رحمت اللہ نے فرمایا کہ سن, اللہ نے مجھے 4 کی اجازت دی ہے, میرے دین نے مجھے 4 کی اجازت دی ہے, میں 5ویں کو نہیں جانتا. تم 1 کو گھر میں باندھ لیتے ہو اور پھر بکری کی طرح, بھیڑ کی طرح, جانوروں کی طرح منہ مارتے ساری دنیا میں پھرتے ہو. تو یہاں شیعت کا مذہب کس طرح کفار کے ساتھ مل رہا ہے کہ ان کو اجازت ہے وہ 100 سے زیادہ عورتوں سے بھی متع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اسلام کی 4 بیویوں کا اصول ان کے ہاں نہیں ہے. کلینی نے اپنی کتاب کافی میں, عام مولوی کی بات نہیں کر رہا کلینی کی بات کر رہا ہوں, توسی کی بات کر رہا ہوں, کلینی نے اپنی کتاب کافی میں, توسی نے اپنی 2 کتابوں, ایک استبصار میں اور دوسری تہذیب الاحکام میں لکھا ہے, روایت بیان کی ہے, عن ضرارة عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ذکرت له المتعة اہی من الاربع فقال تزوج منہن 1000 فانہن مستأجرات. اللہ کے لیے اس بے حیائی اور بے غیرتی پہ غور کرو, اللہ کے لیے اس بدکاری اور زناکاری پہ غور کرو. اب عبداللہ کہتے ہیں قال, راوی کہہ رہا ہے میں نے ان سے پوچھا, ذکرت له المتعة, میں نے ان سے متعہ کے بارے میں سوال کر کے کہا کہ متعہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو, اہی من الاربع, کیا 4 عورتوں سے جس طرح اسلام میں شادی جائز ہے تو ہم متعہ بھی صرف 4 عورتوں سے کر سکتے ہیں؟ فقال, تو انہوں نے کہا, تزوج منہن, ان عورتوں سے متعہ کرو, متعہ کا نکاح کرو, 1000, اگر 1000 ملتی ہیں تو 1000 کے ساتھ تعلقات کر لو. 1000 کو ہزار میں خرچہ کیا ہوگا, 1000 درہم, 1 درہم پہ تو ایران کی مل جاتی ہے نا, تو 1 درہم پہ تجھے 1000 درہم خرچ کرو اور 1000 درہم پہ 1000 ایرانی عورتوں کو, 1000 شیعہ عورتوں کو قابو کر لو. کہا تزوج منہن 1000 فانہن مستاجرات, ڈرنا کس بات کا ہے, نہ اس میں سے اولاد پیدا ہوگی تو اس کی وراثت دینی پڑے گی, نہ تم اس کے وارث, نہ وہ تمہارا وارث, نہ خرچہ, نہ لینا نہ دینا, آؤ اور اپنی بدکاری کرو اور چلے جاؤ. فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَات, یہ تو کرائے کی باندھیے ہیں, یہ کرائے کی لونڈیے ہیں, یہ کرائے پہ ملنے والی رنڈیے ہیں, تم 1000 کے ساتھ بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. عام آدمی کی بات نہیں, کلینی کی کتاب کافی, توسی کی کتاب, استبصار اور تہذیب الاحکام کا حوالہ ہم نے دیا ہے. اسی طرح شیعہ کا شیخ توسی لکھتا ہے, اِنَّ ابا جعفر قال المتعت لیست من الاربع, کہ ابو جعفر نے کہا متعہ 4 عورتوں سے نہیں ہے, صرف 4 عورتوں سے نہیں ہے, لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقْ وَلَا تُورَثْ وَلَا تَرِثْ, وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرًا, کہ اس کو نہ کوئی طلاق کا جھگڑا ہے, نہ یہاں وراثت کا جھگڑا ہے, نہ وہ تیرا نہ تو اس کا, کوئی تیرے ذمے, کوئی شیعہ مذہب نے تیرے ذمے کوئی ذمہ داری ڈالی نہیں ہے. وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرًا, یہ تو بس وہ ایک درہم کا کمال ہے جو تو دے کر آیا ہے, یہ تو اجار پہ کرائے پہ لائی ہوئی ہے جس کو تو ایک 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 درہم دے کر کرائے پہ لایا ہے. اسی طرح شیعہ کا عقیدہ ہے کہ جس عورت سے متعہ کیا جاتا ہے تو یہ عورت لونڈی اور باندی کا مقام رکھتی ہے, لونڈی بن جاتی ہے یہ عورت اس کے لیے جس سے متعہ کیا جائے, جس کے لیے نہ کوئی شیعہ مذہب میں عزت ہے نہ آزادی ہے, بلکہ یہ کھلونا ہے جس سے مرد کچھ دیر کے لیے اپنا دل بہلاتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا, ایک کی مجلس سے اٹھتی ہے دوسرے کی مجلس میں. شیعہ کا شیخ قمی اپنی کتاب من لا یحضره الفقیہ میں لکھتا ہے, عن محمد ابن علی ابن حسین عن فضیل ابن یسار انہ سأل ابا عبداللہ علیہ السلام عن المتعة فقال ہی کبعض ایمائک. شیخ قمی پوری سند کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ ابو عبداللہ سے پوچھا گیا متعہ کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے تمہاری کچھ بعض لونڈیاں ہوتی ہیں, ان بعض لونڈیوں کی طرح جس سے تم متعہ کرو گے وہ تمہاری لونڈی بن جائے گی, اس کا مقام, اس کی عزت, اس کا مرتبہ شیعہ مذہب میں ایک باندی اور لونڈی کا ہے. شیعہ کے نزدیک کنواری سے متعہ کرنا بھی جائز ہے, اس لڑکی کے باپ سے اجازت لیے بغیر, کوئی شرط نہیں. کنواری لڑکی ہے ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, لیکن شیعہ مولوی چاہے, شیعہ عوام چاہے, اپنی اس کنواری شیعہ لڑکی سے بھی متعہ کر سکتے ہیں. اور ایک شرط صرف لگائی ہے, باپ کی اجازت شرط نہیں ہے, بلکہ شرط کیا ہے کہ اس کا پردہ بکارت نہ پھاڑے. شیعہ کا امام کلینی اپنی کتاب فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ 46 پہ لکھتا ہے, عن زیاد ابن ابی الحلال قال سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول لا بأس ان تتمتع بالبکر ما لم يفضی الیہا کراہیۃ العیب علی اہلیہا. فروع کافی ہے, کلینی شیعہ ہے, اس کی کتاب, شیعوں کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ 46 ہے. اس میں وہ کہتا ہے راوی کہ میں نے ابو عبداللہ سے سوال کیا, ابو عبداللہ سے سنا, یقول ابو عبداللہ نے کہا لا بأس ان يتمتع بالبکر, کہ تم کنواری لڑکی سے بھی اگر متعہ کرنے چاہو تو کوئی حرج نہیں, ہاں اسے عیب دار نہ کرو, اس کا پردہ بکارت نہ پھاڑو, اس کے اہل و عیال پر اس کا عیب ظاہر نہ کرو, تو بغیر پردہ پھاڑے بغیر تم اس کے ساتھ اپنی روٹین وائز زندگی گزار سکتے ہو, کام کر سکتے ہو. دوسری روایت سنو, عن محمد ابن ابی حمزہ عن بعض اصحابہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی البکر یتزوجہا رجل متعہ قال لا بأس ما لم یفضہا, کہ تم ابو عبداللہ سے پوچھا گیا کنواری لڑکی کے ساتھ متعہ کرنے میں بس اس کا پردہ بکار سلامت رہنا چاہیے, اس کو نہ پڑھنا. شیعہ کے نزدیک معصوم بچی, یہ بات سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. شیعہ کا یہ غلیظ ترین عقیدہ سن کر انسان مواحد اہل ایمان کا دل تہل جاتا ہے. شیعہ کے نکاح متعہ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ معصوم اور نابالغ بچی سے متعہ کرنا بھی جائز ہے. وہ بچی جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے, جو ابھی معصوم ہے, جو ابھی چھوٹی عمر کی بچی ہے, اس سے بھی متعہ کرنا شیعہ مذہب کے اندر جائز ہے. شیعہ کے نزدیک معصوم بچی غیر بالغ بچی سے متعہ کرنا بھی جائز ہے. شیعہ کا امام طوسی اپنی کتاب استبصار اور کلینی فروع کافی میں لکھتا ہے, سئل عن الجار يتمتع بها الرجل قال نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال قلت أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغت ولم تخدع قال بنت 10 سنين إنا لله وإنا إليه راجعون. کلینی فروع کافی میں بیان کر رہا ہے کہ سوال کیا گیا جاریہ سے بچی کے متعلق, معصوم بچی کے ساتھ متعہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے. کہا بس اس کو دھوکہ نہ دینا. کہا کتنی حد ہے اس کی عمر کی کہ وہ اس کو دھوکہ نہ دیا جائے, وہ عمر تو بتا دو, اس کی حد تو بتا دو. کہا بنت 10 سنین, 10 سال کی عمر ایسی ہے کہ 10 سال کی عمر میں جب بچی پہنچ جائے تو پھر اس کے ساتھ متعہ کیا جا سکتا ہے. 10 سال کی معصوم نابالغ بچی سے متعہ کیا جا سکتا ہے. آئیے علامہ حسین موسوی رحمت اللہ علیہ, جو شیعوں کے امام خمینی کے قریبی ترین شاگرد تھے, اس کی کتاب للہ ثم لتاریخ سے ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وہ واقعہ جو اہل ایمان کے دلوں کو دہلانے کے لیے کافی ہے, جو اہل سنت کو ان ظالموں کی ظلم پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھا کر ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہو سکتا ہے یہی ایک واقعہ ہی کافی ہے. علامہ حسین موسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس قصے کو بیان کرتے ہیں للہ ثم لتاریخ نامی کتاب کے اندر, جس کتاب کے لکھنے کے بعد اور شائع ہونے کے بعد شیخ علامہ حسین الموسوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایران کے اندر شہید کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں خمینی عراق کے ایک سفر پہ نکلا اور مجھے اس نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا کہ تم بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ چلو. کہا ہم میں خمینی کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کچھ اور بھی, ہم خمینی کے ساتھ نکلے سفر پہ, گئے عراق پہنچے. عراق میں ہم نے جو معاملات تھے اپنے کرنے تھے کیے. جب عراق سے واپس آ رہے تھے بغداد میں پہنچے اور بغداد میں آنے کے بعد امام نے ہمیں حکم دیا, العتیفیہ علاقہ ہے بغداد کا جہاں پر ایک ایرانی اصلی ایرانی وہاں رہتا تھا, اس کا نام سید صاحب تھا, اس کے گھر قیام کرنے اس کے گھر جانے کے لیے امام نے ہمیں حکم دیا. ہم بغداد میں پہنچے, عتیفیہ علاقہ میں پہنچے, پھر سید صاحب اس کے گھر میں پہنچے. وہ سید ایرانی نے جب اپنے گھر کے اندر خمینی کو دیکھا تو بہت خوش ہوا, اس کا بڑا استقبال کیا, لوگوں کو اکٹھا کیا, دوپہر کا کھانا بنایا اور دوپہر کا کھانا کھلایا. دوپہر کے کھانے پر لوگ آتے رہے, امام خمینی کے ہاتھوں کو چومتے رہے, اس سے سوالات کرتے رہے. جب کھانا کھا لیا تو سید صاحب نے, اس ایرانی سید نے خمینی کو دعوت دی کہ آپ سفر سے تھکے ہوئے ہیں, رات میرے گھر میں قیام کر کے جائیں, رات میرے گھر میں قیام کر کے جائیں, رات یہاں پر رہیں, صبح کو اگلے سفر کو پر پہنچ جائیے. اور رات کا کھانا اس نے بہترین کھانا تیار کیا اور بہت سے لوگوں کو دعوت دی. امام صاحب کے پاس آتے رہے, اپنے سوالات پوچھتے رہے, تبرک حاصل کرتے رہے, ہاتھوں کو چومتے رہے. سید علامہ حسین موسوی رحمت اللہ علیہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. کہا جب سب لوگ چلے گئے, گھر والے رہ گئے, تو اس ایرانی سید کی ایک بیٹی جو 4 یا 5 سال کی معصوم چھوٹی سی بچی جو انتہائی حسین و جمیل تھی, اس کو خمینی نے دیکھا اور بڑا اس کو دیکھ اسے وہ لڑکی بچی بڑی پسند آئی. اور پھر جب رات ہوئی تو اس نے اس ایرانی سید سے اس 4-5 سال کی معصوم بچی کو متا کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلانے کے غرض سے اس کو کہا کہ اپنی اس معصوم 4-5 سال کی بچی کو متا کے لیے میرے پاس لایا جائے. وہ سید اپنے اس امام کے اس جرم کو دیکھنے کے باوجود اس کی آنکھیں نہیں کھلی, بلکہ خوشی سے نہال ہو گیا کہ میرا یہ مقام, میرا یہ شان, میری یہ عزت کہ میری بیٹی امام کو متعے کے لیے پسند آ گئی. کہا وہ معصوم بچی کو رات کو خمینی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا. ہم اس کے ساتھ والی مجلس میں سو رہے, ساتھ والے کمرے میں سو رہے, اور ساری رات ہماری آنکھوں میں نیند نہیں آئی اور اس معصوم بچی کی چیخیں ساری رات گونجتی رہی. اس کی چیخوں کو ہم سنتے رہے, اس کی چیخوں کو ہم سنتے رہے, اور اس ظلم پہ ہمارا دل کڑتا رہا. لیکن جب صبح ہوئی ناشتے پر بیٹھے تو خمینی نے میرے چہرے پر پڑے ہوئے بل کو پہلے ہی دیکھ لیا, میرے چہرے پر نفرت کے جذبات کو پہلے ہی دیکھ کر کہا کہ لگتا ہے تم رات والے میرے اس کام سے ناراض ہوئے ہو, تمہیں وہ میرا عمل اچھا نہیں لگا. تو میں نے کہا خمینی آپ امام ہیں, میں تو آپ کا شاگرد ہوں, حق وہی ہے جو آپ کہو گے, جو آپ کی بات ہوگی اس بات کو ہم کیسے ٹھکرا سکتے ہیں, آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, آپ امام ہیں, آپ امام وقت ہیں. تو خمینی نے کہا کہ معصوم بچی کے ساتھ متعہ کرنا جائز ہے, اس کو ساتھ متعہ کرنا جس کے ساتھ میں نے کیا ہے, اتنی عمر کی بچی کے ساتھ بھی متعہ کرنا جائز ہے, اس کو چومنا, چاٹنا, اس کے ساتھ مباشرت کرنا, ہاں صرف اتنی بچی کے ساتھ جمع نہ کیا جائے, کیونکہ 4-5 سال کی بچی جمع کو برداشت نہیں کر سکتی, صرف اس کے ساتھ جمع نہ کیا جائے, بل اس کے علاوہ اس کو چومنا, چاٹنا, اس کے ساتھ کھیلنا, اس کے جسم پہ سارے معاملات کرنا یہ جائز ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ وہ ظلم کی کہانی ہے, یہ وہ بدکاری کی کہانی ہے. جس متا کی کہانی کو لے کر چلے تو پھر یورپ کی ان کنجریوں کے قصے پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ بدکاری کے اڈے پیچھے رہ جاتے ہیں. اس بدکاری کے اڈے کو جس طرح اسلام کے چولے کے اندر چھپا کر چلایا جا رہا ہے, اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان ظالموں کے عقائد جاننے اور پھر ان سے برات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حق کو سمجھ کر, حق کو حق جان کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, باطل کو باطل جان کر اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.